ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے محترم دوستو اور بزرگوں اور بھائیو، اس میں ہر چیز انسان کے لیے اور انسان کی خدمت کے لیے اور اس کے نفع کے لیے اللہ نے عیسائیوں کے عقیدے کو رد کرنے کے لیے اور اس کو باطل بتانے کے لیے دلیل کے طور پر بتایا ہے کہ چونکہ رب تو اکیلے اللہ ہی ہے اور معبود اکیلے اللہ ہے، تو یہ جو تم عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم کو الہ سمجھتے ہو اور اس کو الہ مانتے ہو، تو ان کے بارے میں بتایا کانا یا اکلان الطعام کہ یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے، ان گویا ان کو تو ضرورت تھی کھانے کی اور کھانے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو بھوک لگے، جس کو پیاس لگے، اور ظاہر بات ہے جب کھانے کی ضرورت ہے کسی کو تو غذا اللہ نے زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور زمین ہی سے اللہ پاک پیدا کرتے ہیں، تو زمین کا بھی محتاج ہو گیا اور زمین کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو اس کا بھی ہو گیا محتاج، اور پھر وہ پانی کا محتاج ہے، وہ کھیتی تو یہ بھی محتاج ہو گیا پانی کا، سورج کے بغیر بھی یہ نظام نہیں چلتا، تو سورج کا بھی، چاند کا بھی، ہواؤں کا بھی، پھر باقی جو انسان کے ساتھ لوازمات ہیں تو سب بحیثیت ایک انسان ہونے کے اور بحیثیت ایک بشر ہونے کے یہ لوازمات ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں۔ دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز کا انسان کو اللہ نے محتاج بنایا ہے، اس کا گزارا ان چیزوں کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور ان چیزوں کے بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، نہ ہواؤں میں، نہ بادلوں میں، اور نہ اس کے پہنچانے میں کہ ضرورت پوری ہو جائے، ضرورت کی چیز بندے تک پہنچ جائے، تو اس میں بھی اللہ نے کسی کو اپنے ساتھ معاون اور مددگار نہیں بنایا ہے۔ کھجور کی گٹھلی جو ہے اس کے برابر یا اس میں جو باریک سا دھاگا ہوتا ہے اس کے برابر بھی کسی چیز میں اللہ نے کسی کو شریک نہیں بنایا، تو انسان کو اللہ نے بنایا اور اس کے اندر ضرورتیں رکھی اور ضرورتوں کے پورا کرنے کا اسباب اللہ نے بنائے ہیں اور ہر ایک کی ضرورت اللہ جل شانہ پورا کر رہے ہیں. اس لیے یہ سب چیزیں انسان کے فائدہ کے لیے ہے اور انسان کے نفع کے لیے ہے. اس لیے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے چونکہ اس کی ضرورتیں تھیں تو اللہ نے ان سب چیزوں کو پہلے بنا دیا. اور جب تک یہ اس دنیا میں رہے گا تو یہ کائنات بھی رہے گی اور ہر چیز اور ہر مخلوق اپنے اپنے کام میں لگی رہے گی جب تک ایک بندہ بھی رہے گا. اسی ایک کے لیے آسمان بھی ہے, اسی ایک کے لیے زمین بھی ہے, اسی ایک کے لیے ہوائیں بھی ہیں, اسی ایک کے لیے سب کچھ ہے. اور جب ایک بھی نہیں رہے گا تو پھر یہ کائنات اور اس کائنات میں سے کوئی چیز بھی دنیا میں نہیں رہے گی. گویا اس کائنات کا وجود وہ انسان کے لیے ہے اور اس کائنات کا بقا وہ انسان کی بقا پر موقوف ہے. اور ہر چیز اپنے کام میں لگی رہے یہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو یہ بھی اس انسان کے لیے اللہ نے یہ سلسلہ چلایا ہے. لیکن اس انسان کو اللہ جل شانہ نے اپنے لیے بنایا ہے اور پوری کائنات کو اس کے لیے بنایا. تو کائنات فانی, لیکن جہاں تک اس انسان کا تعلق ہے تو اس نے ختم نہیں ہونا ہے, منتقل ہونا ہے دنیا سے آخرت کی طرف اور مختلف مرحلوں سے اس نے گزرنا ہے. برزخ ہے, حشر کا دن ہے, حساب کتاب, پلسرات, اور پھر جنت یا جہنم, لیکن رہے گا ہمیشہ کے لیے. اب اس انسان کی قیمت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے سمجھے اور اپنے ہر عمل کو اور اپنے بدن کے ہر حرکت کو اس سے بندگی کا اظہار ہو. اس کا کوئی عمل, اس کا کوئی قول, اس کا کوئی فعل وہ اپنے مقصد حیات اور جو مقصد زندگی ہے اس کے خلاف نہ ہو. یعنی گویا اس کائنات کی بنیاد پر نہ ہو اور اس کائنات کے لیے نہ ہو, بلکہ اس کا ہر قول, ہر فعل, ہر عمل یہ اللہ ہی کے لیے ہو. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کہ میرے بدن کا ہر عمل نماز ہے. نماز میں پورے بدن کو استعمال کیا جاتا ہے, تو بدنی اعمال جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے لیے, یعنی گویا اس کے اعتبار سے بھی بندگی اور مالی عبادت اس میں بھی اللہ کی بندگی مقصود ہے, وہ بھی اللہ کے لیے. زندگی وہ اللہ کے لیے ہے, مرنا جینا, مرنا بھی اللہ کی نسبت سے ہو, جینا بھی اللہ کی نسبت سے ہو, اور کسی عمل میں, کسی قول میں, کسی فعل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, کہ اللہ کے لیے بھی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو مقصود بنا کر اس کے لیے بھی ہے, یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی وجہ سے ہو. اور اس کا حکم دیا گیا ہے مجھے, میں اس کا مامور ہوں, مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرمان بردار ہوں. سب سے پہلے مجھے یہ حکم دیا گیا, اس لیے اس حکم کا پورا کرنا, اس میں پہل یہ بھی میرا ہی کام ہے. دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی سعادت اور انسان کی خوش قسمتی اسی میں ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس کائنات میں کسی چیز کا نہ سمجھے اور اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف منسوب نہ کرے بحیثیت بندگی کے. کسی چیز کی طرف اپنے کو منسوب نہ کرے, یہ زمین میری ہے لیکن میں اس زمین کا نہیں ہوں, یہ دکان میری ہے لیکن میں اس دکان کا نہیں ہوں, یہ مال میرا ہے ظاہری سبب کے اعتبار سے لیکن میں اس مال کا نہیں ہوں, میں ہوں اکیلے اللہ کا. جب بندہ اپنے آپ کو اس کائنات کا یا اس کائنات میں کسی چیز کا محتاج سمجھے, اس معنی میں کہ گویا میرا سب کچھ یہی ہے, کیونکہ یہ نظر مشاہدہ میں یہی نظر آنے والی چیزیں ہیں, جو کچھ یہ دیکھ رہا ہے تو اسی کائنات سے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے, جو یہ سن رہا ہے تو ان مشاہدے کی باتوں کو سن رہا ہے, جو یہ سوچ رہا ہے تو سوچ بھی انہی چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہے, انہی چیزوں کو سمجھ رہا ہے, اس کا علم بھی اسی کے اندر ہے. تو جب بندے کا علم بھی اور بندے کا یقین بھی اور بندے کا دھیان بھی ان چیزوں کی طرف ہو جاتا ہے اور ان چیزوں کا ہو جاتا ہے, تو پھر اس کا راستہ اس کا راستہ بدل جاتا ہے. اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, کوئی قیمت نہیں نہ اس کے عمل کی کوئی قیمت نہ اس کے بول کی کوئی قیمت نہ اس کے سوچ کی کوئی قیمت نہ اس کے علم کی کوئی قیمت اور نہ ان کے فیصلوں کی کوئی قیمت بلکہ خود یہ انسان بھی قیمت بن جاتا ہے اللہ کے نظر میں. بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر اس پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نظروں میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہو تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اس لیے یہ انسان پھر اللہ کے نظروں میں گر جاتا ہے. تو سب سے پہلے اس انسان کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے اور اس کو صحیح راستہ بتانے کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کا انتخاب کیا. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جماعت ہے اور ہر قوم میں یا ہر زمانے میں اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے تو اس نبی کا انتخاب نہ پیغمبر نے خود ہی کیا ہے کہ میں اس منصب کے لیے ہوں کیونکہ ان سب میں میں صادق ہوں, ان سب میں میں امانت دار ہوں, ان سب میں میں بڑھیا آدمی ہوں, اور نہ لوگوں نے کیا ہوتا ہے. یہ بندے کا اپنا کام نہیں ہے اور اس میں لوگوں کے ارادوں کے اور لوگوں کے فیصلوں کے اور لوگوں کے رائےوں کا دخل نہیں ہوتا. جیسے اس کائنات کے بنانے میں اللہ نے کسی سے مشورہ نہیں لیا اور اللہ نے کسی سے رائے نہیں لی, تو ان انسانوں کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کا انتخاب کیا. یہ انتخاب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, یہ اللہ ہی چھانٹتا ہے, اللہ ہی مختار ہے, اختیار کرتا ہے, پسند کرتا ہے اپنے کام کے لیے. تو یہ بہت بڑا کام ہے. تو اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کا انتخاب کیا ہر زمانے میں. اور ان کی زندگی کو ہر قسم کے شیطانی اور نفسانی اثرات سے محفوظ رکھا. بلکہ اللہ نے ان کی تربیت کی اپنی نگرانی میں. اس لیے یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جس زمانے میں جس نبی کو بھی بھیجا گیا ہے تو یہ جماعت اور اس جماعت کا ہر ایک فرد وہ معصوم ہوتا ہے, یعنی گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے ان سے کام لینا ہوتا ہے. تو عام بچوں کی طرح یا عام لوگوں کی طرح تربیت ہو تو یہ بات نہیں, بلکہ اللہ نے ہر نبی کو اپنے نگرانی میں رکھا اور اپنی حفاظت میں رکھا. اور جو زندگی اللہ چاہتے تھے اپنے بندوں سے اس زندگی کا عملی نمونہ سب سے پہلے اپنے پیغمبر کو بنایا. اس لیے پیغمبر اپنی باتوں پر اور اسے پہلے ایمان لاتا ہے. جو ایمان لانے کی چیزیں ہیں تو اس میں پیغمبر پہل کرتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. یہ ہر پیغمبر نے ان باتوں پر ایمان لایا مومن اوروں سے پہلے. تو اللہ پیغمبر کو اس کام کے لیے مبعوث کرتے ہیں. اور جیسے اس کائنات کے وجود اللہ کے ارادے سے اور اللہ کے چاہنے سے ہے اور اس کے بقا بھی اللہ کے ارادے اور اللہ کے چاہنے سے ہے اور اس کائنات کا ختم ہونا بھی اللہ کے چاہنے سے اور اللہ کے ارادے سے ہے, تو اس کائنات میں کسی چیز کے ذریعے سے بھی ابتدا میں اس کام کے لیے اپنے پیغمبر کو کچھ نہیں دیا تاکہ معاملہ خلط ملط نہ ہو. صرف اللہ نے احکامات اتارے اور پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ کا کام ہے ان احکامات کا پہنچا دینا. اس لیے ظاہری طور پر جتنے اسباب ہیں اس میں مشاہدے کے بنیاد پر جتنا بھی زور اس میں دیکھا جائے یا سمجھا جائے اور جتنی بھی قوت اور طاقت ان چیزوں کو مانی جائے ظاہری اسباب کے اعتبار سے, ان سب چیزوں سے ابتدا میں اپنے پیغمبر کو خالی ہاتھ رکھا. اور جو ان چیزوں کو عظمت کی نظر سے دیکھنے والے تھے اور ان چیزوں کے اندر اپنی نجات سمجھتے تھے اور اس کائنات کے اندر اپنا سب کچھ سمجھتے تھے اور ان بنیادوں پر کوئی سورج کا بندہ, کوئی چاند کا بندہ, کوئی پانی اور ہوا کا بندہ, کوئی سونے اور چاندی کا بندہ اور کوئی کچھ اور کوئی کچھ اپنے آپ کو ان چیزوں کے حوالہ کیا تھا اس مشاہدے کی بنیاد پر, تو ان کے ہاتھ سے وہ چیزیں نہیں لی اور اپنے پیغمبر کو نہیں دی, تاکہ یہ دونوں باتیں واضح طور پر سامنے آ جائیں. تو پیغمبر کو, اپنے پیغمبر کو اور اپنے نبی کو اور اپنے بھیجے ہوئے کو صفات سے مزین کر دیا اور بندگی والی صفت سے نوازا, لیکن ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں دی. اس لیے ہم سب دیکھتے ہیں, ہمارے سب کے سامنے ہے اور واقعات ہیں, کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے فرعون کے پاس اور ہارون علیہ السلام بھی ساتھ ہیں تو ان دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ دونوں کا کام ہے ان کے پاس چل کر جانا اور ان کو اللہ کی طرف بلانا. یہ حکم دیا, لیکن وہ ملک دے مال دے تو نہ ملک ہاتھ میں نہ مال ہاتھ میں, اور فرعون سے لیا نہیں. اس طرح نمرود سے ملک نہیں لیا اور نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے مقابلے میں ملک دیا. بلکہ سب چیزوں سے خالی ہاتھ اپنے پیغمبر کو بھیجا اور اس وجہ سے, اس مشاہدے کی وجہ سے, چونکہ عام طور پر لوگ سمجھ رہے تھے کہ جن کے ہاتھوں میں یہ چیزیں ہوں گی وہی سب کچھ کرنے والے ہیں اور زندگی انہی کی بنتی ہے اور کام ان کے بنتے ہیں, تو اپنے آپ کو ان پیغمبروں سے اور اللہ کی طرف بھیجے ہوئے انسانوں سے اپنے آپ کو افضل سمجھا اور اپنے کو بڑا سمجھا اور ان کو کچھ سمجھا نہیں کہ یہ کون ہے. کس وجہ سے؟ کس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے, فرعون نے اپنی قوم کو اپنی طاقت اور اپنے الوہیت کے گویا میں ہی رب ہوں بتلانے کے لیے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو رد کرنے کے لیے کہ ان کی باتوں میں نہ آنا, اس میں اپنے اس قوت اور اپنی طاقت کو دلیل کے طور پر بتایا. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ان سب کو اکٹھا کر کے, ان سب کو جمع کر کے ان سب نے بات کی, بیان کیا اور اپنے قوم کو قوم کے نام پر مخاطب کر کے بتایا یا قوم. پیغمبر بھی یا قوم سے خطاب کرتا ہے, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم, یا اس نے بھی اپنے قوم, اس قوم کو اپنی طرف منسوب کر کے کہا کہ یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون, کہ دیکھتے نہیں ہو یہ ملک مصر کس کے ہاتھ میں ہے. تو اس کا تو موسیٰ علیہ السلام بھی انکار نہیں کرتے تھے کہ ظاہراً میں تو اس ملک کا بڑا ہے, تو اپنی قوم کو یہ بنیادیں بتا کر اور یہ بات بتا کر کہ دیکھو ملک مصر میرا ہے اور یہ نہریں جو بہہ رہی ہیں اس پورے ملک میں اور اس سے کتنے منافع ہو رہے ہیں, تو آپ دیکھتے نہیں ہو مشاہدے کی طرف دعوت دی کہ سر کے آنکھوں سے دیکھو. تو اب دیکھو کہ میں عزت والا ہوں یا یہ موسیٰ علیہ السلام عزت والا ہے. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین. اپنے قوم کو ان باتوں سے متاثر کر دیا اور قوم نے ان کی باتوں سے لے کر اثر لے کر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کی بات مانی کہ اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے. جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو اس کا بڑا کچھ دیا کرتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کچھ ہے. جیسے عام ملکوں میں بھی یہ ایک نظام ہے کہ جس کو بڑا بنایا جاتا ہے تو اس کو امتیازی طور پر کچھ دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے کندھے پر وہ نظر آتا ہے پہنا ہوا کہ یہ ایک ہے دو ہے تین ہے چار ہے پانچ ہے کتنے ستارے ہیں کیا کچھ ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے. یہ دیا جاتا ہے. تو اس زمانے میں فرعون کے ہاں نظام یہ تھا کہ جس کو وہ کسی ادارے کا کسی شعبے کا بڑا بناتا تھا تو اس کو ہاتھ میں سونے کے کنگن وہ ڈالتے تھے. کہتے کہ یہ اگر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا جیسے یہ کہتا ہے تو اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے. یا اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے لوپ کیوں نہیں ہے. بندہ تو جب ہوتا ہے بڑا تو ان کے ساتھ لوگ چلتے ہیں تو چلو فرشتے اللہ اتار دیتے اور وہ فرشتے ساتھ چلتے جس سے پتہ چلتا کہ یہ معاشرے میں بڑا انسان ہے اس کی اطاعت کی جائے اس کی بات مانی جائے. تو اللہ جل شانہ کو ناراض کر دیا ان باتوں سے. تو اگرچہ لوگ تو ساتھ ہو گئے جنہوں نے ساتھ ہونا تھا فسق اور فجور کی وجہ سے لیکن اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں فلما آسفونا انتقمنا منہم. جب انہوں نے مجھے ناراض کر دیا تو میں نے ان سے بدلہ لے لیا. میں نے ان سے بدلہ لے لیا اور اس کی شکل کیا ہے فاغرقناہم اجمعین. میں نے سب کے سب پانی میں غرق کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا کہ یہ ابتدا میں دعویٰ ہوتا ہے بیچ والی زندگی ایسی ہوتی ہے اور آخری نتیجہ یہی ہوتا ہے. یہ مراحل ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی ابتدا کی زندگی سب کے سامنے اور ان کی زندگی کیسے گزری وہ بھی سب کے سامنے اور پھر ان سب سے لے کر موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کے پاؤں میں ڈال دیا ہے سب کچھ. بنی اسرائیل کو اللہ نے نوازا بغیر کسی محنت بغیر کسی مشقت بغیر کسی تعب کے. کیونکہ دینا اللہ کا کام ہے لینا اللہ کا کام ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ انہی بنیادوں پر وہ پیغمبروں کو اور پیغمبروں کے ماننے والوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے اور ان کو پیغمبر کی بات میں کچھ نظر نہیں آتا تھا اور پیغمبر کے کام میں کچھ نظر نہیں آتا تھا. نمرود نے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا محتاج نہیں سمجھا کہ میں اس کا محتاج ہوں, کیونکہ تو مجھے اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ تم رب نہیں ہو, حاکم ہو لیکن رب نہیں ہو. عام نظام کے اعتبار سے جسے عام لوگ جاتے تھے ان کا نظام تھا, کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمارے پاس آ کر یہاں سے لے کر جانا, آٹا ہو اور کوئی چیز ہو, تو ظاہر بات ہے نظام کی مخالفت کرنا یہ نہیں بتلایا جاتا ہے. تو اسی نظام کے تحت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے پاس پہنچ گئے, لیکن انہوں نے ایک اصول رکھا اور ان کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ جو بھی آئے تو وہ نمرود کو سجدہ کرے, اس کے بعد اس کی جو ضرورت ہو وہ پوری کی جائے گی. تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پہنچے لیکن سجدہ نہیں کیا, جس پر نمرود نے یہ کہا کہ آپ نے ہمارے اصول کے خلاف کیا اور خلاف ورزی کی, سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو حاکم کو سجدہ نہیں کرتا, میں تجھے حاکم مانتا ہوں لیکن تجھے رب نہیں مانتا. اور سجدہ رب کو کیا جاتا ہے, حاکم کو نہیں کیا جاتا. تو اس نے کہا کہ جو حاکم ہے وہ رب بھی ہے, جب میرے ہاتھ میں ہے, ملک میرے ہاتھ میں ہے, تو جیسے میں حاکم ہوں تمہیں ضرورتوں کا پورا کرنے والا میں رب بھی ہوں. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی محکم مسئلے میں الجھ گئے اور حجتیں اور دلائل دینے لگے. الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك. وجہ یہی ہے کہ سبب اس کے ہاتھ میں ہے, ملک ہاتھ میں ہے, تو اس ملک کی وجہ سے بجائے اس کے کہ صرف اپنے آپ کو حاکم سمجھے تو اس نے اپنے آپ کو رب سمجھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے, مارتا ہے, کوئی چیز بھی نہ ہو اس کو وجود دے دیتا ہے, چیز ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت, کہتے یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں, اسی کام کی وجہ سے تم میرے علاوہ کسی اور کو رب مان رہے ہو, تو وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اور اپنے عقل کے اعتبار سے اور اپنے سمجھ بوجھ کے اعتبار سے کر کے دکھایا بھی, اور کیا کیا کہ جس کے بارے میں طے تھا کہ مجرم ہے اس کو پھانسی دے دینا چاہیے اور مارنا چاہیے, اس کو زندہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے. تو اس کو باہر نکالا, اور جو مجرم نہیں تھا اسی پر پھانسی کا حکم دے دیا. تو گویا اس کو میں نے زندہ کر دیا اور اس کو میں نے کیا کر دیا, مار دیا. یہ جو عقل ہے, عقل کفر کے ساتھ کوئی عقل نہیں, یعنی عقل مندی کی بات تو یہ ہے کہ اپنے خالق کو پہچانو اور اپنے رب کو پہچانو اور اپنے رب اور خالق کے نظام کو پہچانو اور اپنے آپ کو اس کے حوالہ کر لو اور اپنے رب کی اطاعت کرو. یہ سب سمجھداروں کی باتیں ہیں اور یہ عقل مندوں کی باتیں ہیں. جو اگر کسی چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں تو اس سے رب تک پہنچتے ہیں, کسی چیز کے اثر کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے بھی اپنے رب تک پہنچ جاتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز تو میرے رب نے بنائی ہے, اس کے اندر یہ اثر تو اللہ ہی نے رکھا ہے. یہ اثر اس وقت تک اس چیز کے اندر رہے گا جب تک اللہ چاہے گا, اور اللہ پاک قادر ہے کہ اس سے اس اثر کو چھین لے, سلب کر لے اور اس کے ضد میں ڈال دے. تو کرنے والی ذات اللہ تعالی کی ذات ہے. تو ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ, کہ ہر چیز تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ رب ہے, اکیلا ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. لیکن بشرطے کہ کوئی عقل سے کام لے. اس سے یہ کوئی جس کے سامنے اگر بھی رکھ لے کہ یہ کوئی حیات اور موت ہے, کہ مجرم کو چھوڑ دینا اور جو مجرم نہیں ہے اس کو قتل کروانا اور اس کو مارنا, یہ کوئی صفت ہے کہ گویا یہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. وہ تو روح نکالنا یہ حیات ہے, اور روح ڈالنا یہ حیات ہے, اور روح نکالنا یہی کیا ہے, یہی موت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک اور دلیل دیا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو ان اللہ شمس من المشرق فات بها الى المغرب. جو خود ہی آسمانوں کا محتاج ہے, سورج کا محتاج ہے, اور خود ہی وجود میں آیا ہے آسمانوں کے وجود کے بعد اور سورج کے وجود کے بعد اور ان مخلوق کے وجود میں آنے کے بعد یہ وجود میں آیا ہے, تو وہ کیسے اس پر اس کی بات چل سکتی ہے؟ تو اس کی وجہ سے وہ لاجواب ہو گیا. لیکن لاجواب ہوتا, بات مان لیتا تو بات بن جاتی. لاجواب بھی ہو گیا لیکن پھر بھی کہتا تھا کہ نہیں میں ہی ہوں, مجھے مانو. تو جب بندہ ضد کرتا ہے اور یہ ہدایت سے محرومی کے اسباب ہیں, ملک کو بڑا سمجھتا ہے کہ ملک ہاتھ سے نہ نکل جائے, جو مال ہے وہ کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے, یا جو مال میرے پاس آ رہا ہے یا جو ملک مجھے دیا جا رہا ہے کہیں اس سے میں محروم نہ ہو جاؤں. تو یہ ہدایت سے محرومی کے اسباب ہیں. اس لیے بتایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالموں کو راستہ نہیں دیتا. راستہ دینے والا ہدایت دینے والا اللہ ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک پوری جماعت ہے, ایک ایک کو دیکھ لیں کہ ان کو اللہ ہی نے بھیجا ہے اور ان کے پاس اور ان کے ہاتھوں میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز دے کر نہیں بھیجا. ہاں اگر کوئی چیز معجزہ کے طور پر دیا ہے وہ بھی ایسی چیز دی ہے کہ جس کو عام اعتبار سے اور لوگوں کے ظاہری سبب کے اعتبار سے وہ اس سے عاجز ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کے طور پر عصا, تو یہ سبب سے ہٹ کر ہے, ہٹ کر چیزیں ہیں تاکہ اللہ دکھلا دیں کہ جس کو میں بھیج رہا ہوں تو اس کو میں اپنی طرف سے اپنے اس کی رسالت پر اور اس کی بات کے حقانیت پر وہ معجزہ دے رہا ہوں کہ جو تم نہیں کر سکتے ہو باوجود اس کائنات کے, اور تم اس سے عاجز ہو, تم اس سے عاجز ہو. تو جب اس معجزے کے اندر اتنی طاقت ہے اور اتنی قوت ہے جو خود مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود تو وہ کام ہے جس کے لیے پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے, تو جب اس کے اندر اتنی طاقت ہے اور اتنی قوت ہے, اس کے اندر کتنی قوت ہوگی اور کتنی طاقت ہوگی. اس لیے ان معجزات کے ذریعے سے بھی اللہ کو پہچانو اور اللہ کے بھیجے ہوئے بات کو مانو اور اپنے پیغمبر کو ایسا اطمینان دیا کہ جب تم میری طرف سے بھیجے گئے ہو تو تمہارے کامیابی کے لیے اور تمہاری بات چلے اس کے لیے میں تجھے اس کائنات اور اس کائنات کے کسی چیز کا اور جبکہ تمہارے ساتھ دینے والے وہ اس کائنات کے چیزوں کے حامل تمہارا ساتھ دے, بلکہ یہ بتایا کہ ان سب سے خالی ہاتھ کر کے میں تمہیں بھیج رہا ہوں لیکن تم خالی ہاتھ نہیں ہو, تم اکیلے نہیں ہو, کیونکہ تم اپنی طرف سے نہیں جا رہے ہو. ایک ہے اپنی طرف سے کوئی کام کرنا اور ایک ہے کسی کے کہنے کی وجہ سے کرنا, تو تم تو اپنی طرف سے نہیں جا رہے ہو بلکہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں. اس لیے ان سب کے مقابلے میں تمہارے ساتھ ہوں. تو نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ, فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ, قوم نوح کے مقابلے میں نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ, ہر ایک قوم کے مقابلے میں اور ہر طاقت کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے جو بھیجے ہوئے تھے ان کے ساتھ اللہ بذات خود ہیں. ایک ہے اپنے بندے کے ساتھ, اپنے پیغمبر کے ساتھ, وہ مخلوق ہو جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے, اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں, اور ایک یہ ہے کہ اللہ بذات خود ہو. اس لیے ہر ایک کے ساتھ اللہ, اور جب اللہ ساتھ ہے اس ایمان اور اس دین اور اس کی طرف دعوت کی وجہ سے تو اللہ کی مدد ساتھ ہے اور کام چلتا ہے اللہ تعالی کی مدد سے. اس لیے جگہ بجگہ بتایا اننا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا, کہ اپنے بھیجے ہوئے ان کی مدد تو ہم کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیجے اللہ اور مدد کرے کوئی اور؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ملک والا کسی کو دوسرے ملک میں بھیجتا ہے سفیر بنا کر کسی کام کے لیے, تو اس کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے. جو بھیجے, جو کام دے, جو حکم دے, تو کام دینے والے کی قوت اور طاقت اور اس کی مدد اس کے ساتھ ہے جب تک وہ اپنے کام پر رہے, اور نبی موت تک اپنے کام پر تھا. اس لیے کہ یہ انتخاب جو اللہ کا تھا, اللہ کا علم کامل ہے. بندوں کا انتخاب تو ہو سکتا ہے اس طرح کہ بندے کسی کام کے لیے کسی کو تجویز کر دے اور پھر شاید بعد میں پتا چلے کہ یہ تو اس کا اہل نہیں تھا, اس کے پاس وہ علم نہیں ہے, اس کے پاس وہ خوبی نہیں ہے جو ہمارا خیال تھا, یا یہ ہے کہ یہ ہمارا خود ماننے والا نہیں ہے, گویا امین نہیں ہے, امانت دار نہیں ہے. تو یہ تو لوگ اس میں غلطی کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں, سمجھتے کچھ ہیں اور پھر ہوتا ہے کچھ اور. لیکن اللہ کا علم کامل جس کو بھی بھیجا گیا, تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ موت تک کوئی ایسا حال آیا ہو, اس حال میں خدا نخواستہ اس کو نبوت سے برطرف کر دیا ہو کہ نہیں آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, یا اس میں آپ نے کمی کی. اس لیے موت تک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا اور اللہ جل شانہ ساتھ تھے. تو یہ اللہ کا ساتھ ہو جانا, اور جگہ بجگہ اس کے تذکرے ہیں, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, کہ یہ بات ہمارے اور پیغمبروں کے بارے میں جن کو ہم بھیج رہے ہیں, تو ہمارے اور ان کے آپس میں یہ بات تو شدہ ہے اور پہلے سے یہ نظام طے ہے. اور وہ نظام کیا ہے؟ انہم لہم المنصورون, ان کی مدد کی جائے گی, مدد ان کے ساتھ ہے. اور یہ ہمارے ہیں اور ان کے ماننے والے اوروں کے مقابلے میں یہ ہمارے ہیں, اس لیے ہم ان کو اپنا ہی سمجھ کر یہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, کہ ہمارا لشکر, ہمارا فوج, ہماری جماعت کسی سے مار نہیں کھا سکتی, کسی سے شکست نہیں کھا سکتی, کہ ہمارے والوں کے مقابلے میں مال والے غالب آ جائے. جو ہمارے ہیں ان کے مقابلے میں ملک والے غالب آ جائیں اور ان کی بات چلے, تو ایسی بات نہیں ہے, یہ تو شدہ امور ہیں. اس لیے ان کو بغیر ان چیزوں کا اپنے حکم کے ساتھ آراستہ کر کے ان کو کام دیا اور اتنا یقین دیا اپنی بات پر اور اتنا ایمان
کہ ان کے اندر کی بات یہ تھی کہ جن کے ہاتھوں میں جو کچھ نظر آ رہا ہے تو مجھے اللہ نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کا محتاج بنا کر نہیں بھیجا, کیونکہ جو محتاج ہوتا ہے کسی کا وہ کام نہیں کر سکتا, وہ آگے نہیں بڑھ سکتا, وہ فیصلے پر جم نہیں سکتا, وہ اپنے فیصلوں میں اور اپنے باتوں میں وہ آزاد نہیں ہوتا, بلکہ جن کا محتاج ہوتا ہے انہی کی بولی بولتا ہے اور انہی کی وجہ سے کام کرتا ہے. تو اس لیے اندر یہ بات رکھی کہ ان کے پاس جو کچھ ہے تو میں ان چیزوں میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں, میں خود کفیل ہوں. اس معنی میں کہ میرے پاس جو دولت ہے وہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی طرف بلانا اور اپنے رسالت پر یقین کر کے اوروں کو اپنی رسالت کی طرف بلانا اور آخرت پر عقیدہ جما کر اوروں کو آخرت کے عقیدہ پر عقیدہ کی طرف دعوت دینا, تو یہ میرے پاس جو دولتیں ہیں یہ دولتیں ذریعہ ہے عزت کا. ایک ہے ان کائنات کے راستے سے عزتیں لینا, تو جیسے یہ چیزیں مشاہدہ میں ہیں تو ان راستوں سے عزتیں بھی مشاہدے میں ہیں. اس لیے جو عقل کے بنیاد پر چلتے ہیں ظاہری طور پر اور مشاہدے کے بنیاد پر چلتے ہیں تو وہ اس کائنات سے متاثر ہو جاتے ہیں اور خود بھی دھوکہ میں پڑ جاتے ہیں اور اوروں کو بھی دھوکہ میں ڈال دیتے ہیں, اوروں کو بھی. تو ان کو نظر آتا ہے کہ انہی راستوں سے عزتیں ہیں, تو جن کے ہاتھوں میں یہ نہیں ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں, انہی کے راستوں سے کام کا بننا ہے. تو جن کے ہاتھوں میں یہ نہیں ہے تو ان کے کام بنیں گے نہیں, ان کے کام بگڑے ہوئے ہوں گے, ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. انہی راستوں میں اطمینان ہے تو ان کو اپنے آپ کے اعتبار سے, اپنی ذات کے اعتبار سے وہ سمجھتے تھے کہ گویا انہی راستوں سے ہمیں اطمینان ملتا ہے, انہی راستوں سے ہمیں عزت ملتی ہے, انہی راستوں سے ہمیں غلبہ ملتا ہے, انہی راستوں سے ہمارا کام بنتا ہے. اس لیے کام ہمارے بنتے ہیں, ان کے نہیں بنتے. تو یہ ہمارے محتاج ہیں, یہ پیغمبر اور اس کے ساتھ دینے والے, ان کی زندگی نہیں بن سکتی جب تک یہ چیزیں ان کے ہاتھوں میں نہ ہو, اور یہ چیزیں ان کے ہاتھوں میں آ نہیں سکتی جب تک یہ ہماری بات نہ مانے, جب تک اس طرح زندگی نہ گزارے جس طرح ہم چل رہے ہیں, ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے ان کو ایک اعتبار سے اپنی بات پر یقین ہوتا تھا اور اطمینان ہوتا تھا کہ نہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے, ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس ہے کیا, کیوں نہ ان کو اللہ نظر آتا ہے. اللہ تو ایمان کی برکت سے ہر وقت سامنے ہوتا ہے, کہتے ہیں ایسی عبادت کرو جیسے تو اللہ کو دیکھ رہے ہو, یا کم از کم اتنا تو ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو ایسا بندہ جس کے ہر وقت نظر ہو کہ گویا مجھے اللہ نظر آ رہا ہے, یا میں اللہ کے نظروں میں ہوں, ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس انسان کی ایمانی طاقت اور ایمانی قوت کتنی زیادہ ہوگی اور کتنا اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا. تو ان کو تو نہ فرشتوں کا نظام نظر آ رہا ہے,
فرشتوں کا نظام تو کفر کے ساتھ نظر نہیں آتا،
کفر کے ساتھ تو ظاہری نظام نظر آتا ہے. جب شیطان نے ابو جہل وغیرہ سے بات کی کہ دیکھو تم ان تھوڑی تعداد والے ان سے کیوں ڈرتے ہو، ان سے مقابلہ کرنا تمہارے لیے کیا مشکل ہے، تمہارے پر تو کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا. لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، آپ کا مدد کرنے والا، آپ کا ساتھ دینے والا، اور جو بھی وہ تو میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ شیطان نے ان سے باتیں کی. لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم فلما تراء الفئتان نکص على عقبیہ. لیکن جب اس نے دیکھا اور اس کو اللہ نے دکھایا اور یہ جانتا تھا فرشتوں کے نظام کو، تو جب دیکھا ان نے فرشتوں کو کہ اللہ پاک کیسے اپنے بندوں کی مددیں کرتے ہیں، اگرچہ اس کا محتاج نہیں ہے لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، تو یہ الٹے پیر الٹ پھیر گیا اور کہا کہ اب میں تمہارے سے بری ہوں. انی بری امین کم، کیوں انی ارا مالا ترونا، تمہیں کیا پتا میں کیا کچھ دیکھ رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے. تو اب وہی شیطانیت، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ تو بہت سخت عذاب دینے والا ہے، اب میرے ساتھ نہیں ہوتا، اب میرے ساتھ نہیں ہوتا. میدان میں لا کر ان کے سامنے کھڑا کر کے اب میدان چھوڑ کر اور بتاتا ہے کہ مجھے وہ نظر آتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا. یہ نظام کفر کے ساتھ حفاظت کا نظام نظر نہیں آتا کہ اللہ حفیظ ہے، حفاظت کرنے پر قادر ہے، ہر ایک کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس کے ساتھ فرشتے مقرر کیے ہیں، اور ان فرشتوں کے ذریعے سے مختلف حوادث میں اللہ اپنے بندوں کو بچاتے ہیں. اس لیے کبھی گولیوں کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے جس میں بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک جس کو بچانا چاہے تو اس کو بچا لیتے ہیں. بندہ سمجھتا ہے میں نے یوں کر لیا، میں نے یوں کر لیا، ہمارا نظام حفاظت کا چلا تو دیکھو بچ گئے. نہیں، وہ تو جب تک اللہ بچانا چاہتے ہیں تو بچا رہے گا یہ، اور جب اللہ پاک اپنے حفاظت کا نظام ہٹا دیتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو اپنے حفاظت کے نظام کو اللہ پاک ہٹا دیتا ہے، اب کوئی بھی اس کو بچا نہیں سکتا. اگر تمہارے نظام سے ہوتا تو کل بھی تمہارے ساتھ یہی نظام تھا، کل بھی تمہارے معیت میں یہ دو چار بندے تھے، یا یہ 15-10 ملک تھے، یا تمہارے ساتھ اکثریت تھی. آج وہ کہیں نہیں گئی، آج بھی وہ تمہارے ساتھ ہیں اور آج بھی وہ تمہیں بچانا چاہتے ہیں، لیکن بچانے والا اللہ ہے. تو یہ حفاظت کا نظام، یہ غیبی نظام ان کو نظر نہیں آتا ہے. یہ تو ایمان کی برکت سے اللہ دکھلاتا ہے، اور اس ایمان کی برکت سے جو غیبی نظام ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی بھی نظام آ جائے تو اس نظام کی یہ نفی کرتا ہے اور اس نظام کا یہ انکار کرتا ہے اور غیبی نظام کو ثابت کرتا ہے کہ نہیں، نظام وہ ہے جو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور وہ غیبی نظام ہے اس کی قدرت کا، چیزوں کا بنانا بھی قدرت سے، پہنچانے کے لیے بھی نظام ہے اور اس سے نفع دینے کے لیے بھی نظام ہے، یا نقصان پہنچانے کے لیے بھی نظام ہے.
یہ سب نظام اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ چلا رہے ہیں. تو جو ایمان سے خالی ہے اور ایمان کے روشنی سے اس کا دل خالی تو اس کو یہ نظر نہیں آتا, اس کو اپنا نظام نظر آتا ہے, اپنی حفاظت کا, رزق کا, زندگی بنانے کا. اور ان کو شخصیتیں اپنے ملک اور مال کے اعتبار سے وہ شخصیت ان کے قائل ہوتے ہیں. آپس میں تقسیم کہ شخصیت اور بڑی شخصیت کون ہے, جیسے لوگوں میں ہوتے ہیں کہ بڑی شخصیت ہے, یہ بڑا آدمی ہے, تو اپنے مشاہدے کے نظام پر اور مشاہدے کی بنیاد پر جس کے پاس ملک ہے اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے, اس کی بڑائی ملک کی وجہ سے ہے. جس کے پاس عہدہ ہے اس عہدے کی وجہ سے اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے اور اس کو بڑی شخصیت سمجھا جاتا ہے کہ تو بڑی شخصیت والے. اس لیے چھوٹے ملک کی شخصیت والا جو چھوٹے ملک کے اعتبار سے بڑی شخصیت والا ہے, لیکن اس ملک سے جو اس ملک کے مقابلے میں جو بڑا ملک ہے تو یہ شخصیت اس شخصیت کے مقابلے میں پھر چھوٹی شخصیت سمجھا جاتا ہے, کہ اس وجہ سے کہ اب اس کے مقابلے میں یا دوسرے ملک کی بڑی شخصیت موجود ہے. تو ان شخصیتوں کو جانتے ہیں اور انہی شخصیتوں سے مرعوب ہوتے ہیں اور انہی شخصیتوں سے امیدیں باندھتے ہیں اور انہی شخصیتوں سے خوف دل کے اندر رکھتے ہیں. لیکن میرے محترم دوستو, یہ اس ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے اور پیغمبروں کو یہ شخصیت نہیں سمجھتے, کیونکہ اس پیغمبر کے پاس کیا ہے. جنہیں آپ دیکھیں باقی انبیاء کے قصے بھی اللہ نے بتائے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں اور جو امام الانبیاء ہیں اور جو خاتم الانبیاء ہیں اور سب نبیوں میں اللہ کے ہاں ان کا درجہ ہے, ہر مخلوق میں اپنی قوم میں سے نبی اللہ کے ہاں سب سے بڑھیا انسان ہوتا ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا, انہی لوگوں نے جن کے اندر ایمان نہیں تھا اور جو اس راستے پر نہیں تھے انہوں نے اعتراض کیا, وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, کہ یہ قرآن اگر اللہ نے اتارنا تھا تو اتارنے کے لیے انتخاب کس کا ہونا چاہیے, کس سے کام لیا جاتا ہے, کن کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں, کن کو آگے بڑھایا جاتا ہے. تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بڑی شخصیت کون سی ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو طائف ہے اور یہ جو شام ہے اس میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, اس میں سردار موجود ہیں, اس میں بڑے مالدار موجود ہیں. تو اگر اللہ نے اتارنا تھا, لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, ان دونوں بستیوں میں سے جو بڑی شخصیت والی اور جو بڑا آدمی تھا اس پر یہ قرآن کیوں نہیں اتارا گیا. گویا ان کے مقابلے میں پیغمبر کی کوئی شخصیت نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان پر قرآن اتارا جائے. اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بھی بتایا جو ان کے ساتھ دینے والے ہیں, ان کے پاس کیا ہے, یعنی ان کے ہاتھوں میں تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے, نہ مال ہے, نہ پیسے ہیں, نہ ڈنگ کے کپڑے ہیں, نہ ڈنگ کا مکان ہے, نہ ڈنگ کی سواریاں ہیں, نہ کچھ اور ہے جس کے اعتبار سے پتہ چلے کہ ہاں یہ بھی کوئی یہ ہے کوئی شخصیت. اس کے اعتراض کے طور پر یہاں بھی انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے اور پیغمبر کے کام میں شریک ہونے والے اور پیغمبر کے کام میں ساتھ دینے والے ان پر بھی یہی اشکال کیا. اور کیا کہا, اولائے من اللہ علیہم من بیننا, ہمارے ہوتے ہوئے اللہ نے ان پر احسان کیا, یہ اگر کوئی بڑی بات ہوتی اور یہ بڑی چیز ہوتی, یہ ایمان اور یہ ہدایت اور جو بات پیغمبر کہہ رہا ہے یہ اگر کوئی بڑی بات ہوتی تو ہمارے ہوتے ہوئے ہمیں محروم رکھ کر اللہ ان کو دے دیتا. یہ ایک طرف. تو گویا یہ عقل مندی کہ جب سب موجود ہیں, بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, سردار موجود ہیں, ان کے بیچ میں سے ایک ایسا غریب اور مسکین بندہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اس کا انتخاب کیا جا رہا ہے, اس کا انتخاب کیا جا رہا ہے. اور جب ہمارے جیسے موجود ہیں ان کے موجودگی میں ان غریبوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے اور اپنے پیغمبر کے ساتھ دینے کے لیے اور اپنے پیغمبر کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے. ان کو توفیق دی جاتی ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کام کوئی کام نہیں ہے اور یہ بات کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات بڑے لوگوں کو دی جاتی ہے, بڑا کام بڑوں کو دیا جاتا ہے. تو اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ مہربان ہے. اللہ نے خود ہی ان کے جوابات دیے اور یہ پیغمبر کے تسلی کے لیے اور پیغمبر کے ساتھ دینے والوں کی تسلی کے لیے, تاکہ لوگوں کی باتوں سے اور لوگوں کے اشکالات سے اور لوگوں کے اعتراضات سے دل پریشان نہ ہو جائے. تو ادھر یہ جواب دیا جب کہا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اللہ نے جواب دیا اہم یقسمون رحمت رب, کیا اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ ہیں؟ یہ تقسیم کرے اور یہ دیکھے کہ کس پر اس رحمت کو اترنا چاہیے تھا اور کس پر نہیں. اہم یقسمون رحمت رب, یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ نبوت کا ملنا اور قرآن کا اتارنا, ان کو تو ہم نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کوئی اختیار نہیں دیا ہے کہ یہ تقسیم کرے کہ اس کو ملک کیوں ملا, اس کو ملنا چاہیے تھا, اس کو کیوں نہیں ملا, اس کو ملنا چاہیے تھا, اس کو مال کیوں ملا, اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا, اس کو کیوں نہیں ملا, اس کو ملنا چاہیے تھا, یہ فقیر کیوں ہے, فقیر تو اس کو ہونا چاہیے, یہ مزدور کیوں ہے, اس کو تو مالک ہونا چاہیے, یہ مالک کیوں ہے, اس کو تو مزدور ہونا چاہیے, یہ بے اولاد کیوں ہے, اس کو تو اولاد دینی اولاد اس کے اولاد ہونی چاہیے, اور اس کے اولاد کیوں ہے, اس کو تو کچھ اس کو تو اولاد نہیں دینے چاہیے. یہ چیزوں میں ہم نے ان کو مالک نہیں بنایا ہے. یہ کیا اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز میں دخل دے رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں؟ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ ورحمت ربک خیر مما یجمعون. یہ تقسیم ہم نے ان کے حوالہ نہیں کیا کہ جس کو چاہے مالدار بنا دے, جس کو چاہے غریب بنا دے, جس کو چاہے اولاد دے, جس کو چاہے اولاد نہ دے, جس کو چاہے چیز دے, جس کو چاہے نہ دے, جس کو چاہے مزدور بنا دے, جس کو چاہے حاکم بنا دے. یہ سب کام اللہ نے اپنے ہاتھ ہی میں رکھا ہے ایک دنیا کے نظام چلانے کے لیے, اس میں ان کا دخل نہیں ہے. تو ان کا دخل اتنی بڑی باتوں میں کہاں سے ہوگا؟ اور یہ اتنے بڑے کام کے بارے میں رائے دے رہے ہیں اور پھر جہاں تک صحابہ پر اشکال کر رہے ہیں اور صحابہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان کو اگر یہ دولت مل رہی ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کوئی دولت نہیں ہے. دولت غریبوں کو نہیں مل سکتی, دولت کمزوروں کو نہیں مل سکتی, دولت معاشرے میں گرے پڑے لوگوں کو نہیں مل سکتی. دولتیں جو ملتی ہے وہ بڑوں کو ملتی ہے, وہ مال والوں کو ملتی ہے. اللہ نے بتایا دولتیں شکر گزاروں کو ملتی ہے, دولتیں نعمت کے شکر گزار اور نعمت کے قدردان. جس نے پیغمبر کی بعثت کو نعمت سمجھا, قرآن کو نعمت سمجھا, دین کو نعمت سمجھا اور اس کو اپنے سینے سے لگایا, یہ ہے شکر گزار اور یہ ہے قدردان. تو یہ کہہ رہے ہیں اہا اولائے من اللہ علیہم من بیننا علیس اللہ بعالم بالشاکرین. کیا اللہ کو قدردانوں کا پتہ نہیں ہے؟ قدردان کون ہے؟ میرے محترم دوستو, یہ بہت بنیادی بات ہے. ان کو تو اپنے کفر کی وجہ سے اور اپنے شرک کی وجہ سے یا اپنے نصف فجور کی وجہ سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ شخصیت والے ہیں, لیکن ایمان یہ ہے جب دل کے اندر روشنی ہوتی ہے, ایمان کی روشنی, اللہ کے ساتھ تعلق, تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے شخصیت ہے, مخلوق میں پیغمبر ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اس لیے ان کا ایمان ہوتا ہے پیغمبروں پر. وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ملک کی وجہ سے فرعون کو شخصیت نہیں مانتے, وہ نمرود کے مقابلے ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود کو ملک کی وجہ سے ان کی شخصیت نہیں مانتے, وہ ہود علیہ السلام کے مقابلے میں ان کے قومی طاقت والوں کو کوئی شخصیت نہیں مانتے, وہ کوئی قوم صالح علیہ السلام کے مقابلے میں جتنے بھی وہ کچھ بنا رہے تھے ان کے نظروں میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا, بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کے, وہ یہ کہ شخصیت موسیٰ علیہ السلام تھے فرعون نہیں تھا, ابراہیم علیہ السلام تھے نمرود نہیں تھا, اس لیے ان کی اتباع کا حکم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات مانی جائے, نمرود کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی جائے, فرعون کے مقابلے میں ہود علیہ السلام کی بات مانی جائے, قوم ہود کے مقابلے میں اطاعت ان کی ہے. یہ ایمان کی روشنی, اور ایمان جب اندر اترتا ہے تو یہ ایماندار یہ ایمان کی برکت سے سب سے کٹر ایک اللہ کا بندہ بن جاتا ہے, اور ایک اللہ کی عظمت اس کے دل کے اندر اتری ہوئی ہوتی ہے, ایک اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر اترا ہوا ہوتا ہے, اور ایک اللہ سے امیدیں اس کے دل کے اندر اتری ہوتی ہے, تو یہ ایمان ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ہاں جو اس کے پیچھے چلے گا جو اس کے پیچھے پیچھے چلے گا تو وہ بہت بڑا آدمی ہے, جو نبی کا متبع ہے, جو اس کے اتباع کرنے والا اور اس کو نبی ماننے والا اور اس کی اطاعت کرنے والا اور اس کی اتباع کرنے والا, یہاں تک کہ کھانے میں بڑا نبی, پینے میں بڑا نبی دیکھا جاتا ہے, پیغمبر کھانا کیسے کھاتا ہے, کیا پیغمبر پانی کیسے پیتا ہے, پیغمبر کا چلنا کیسے, پیغمبر کا اٹھنا بیٹھنا کیسے, پیغمبر کا لباس اور شکل کیسا, پیغمبر کا ہر ایک طریقہ ان کے نظروں میں پوری کائنات سے زیادہ قیمتی اور پورے کائنات سے زیادہ وزنی اور پورے کائنات سے زیادہ بھاری ہوتا ہے اس انسان کے نزدیک جس کے دل کے اندر ایمان ہو, وہ پیغمبر کے ایک ایک قول کو زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ کائنات کی وہ قیمت نہیں ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کی اور ایک ایک فعل اور ایک ایک عمل اور ایک ایک قول اور ایک ایک ادا, اس کی جو قیمت ہے اس پورے کائنات کی کوئی قیمت نہیں ہے جو قیمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اعمال کی ہے. میرے محترم دوستو, یہ اس ایمان کی برکت سے اور اس روشنی کی برکت سے یہ سب سے کٹ کر مخلوق میں ایک کا ہو جاتا ہے, ایک کا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کو عزتیں ملتی ہیں, جن کی وجہ سے ان کو اطمینان ملتا ہے, جن کی وجہ سے ان کو کامیابی ملتی ہے, جن کی وجہ سے ان کا کام بنتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو شخصیتیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ جو عام نظام والے ہیں ان کے نزدیک تو علم کی بنیاد مشاہدہ ہے, جو ان کے پاس کوئی اور چیز ہے نہیں, کوئی چیز نہیں ہے, اور اس مشاہدے کی وجہ سے ہر ایک دوسرے کی نفی کرتا ہے اور ہر ایک دوسرے کی رد کرتا ہے, بعد میں آنے والے پہلے والوں کا انکار کرتے ہیں, اس لیے کہ پہلے والوں کا مشاہدہ کچھ اور تھا اور ان کا تجربہ کچھ اور تھا اور ان کی سمجھ کچھ اور تھی, اور بعد میں آنے والوں کا سمجھ اور بعد میں آنے والوں کا مشاہدہ اور بعد میں آنے والوں کا فہم وہ کچھ اور تھا. یہ الگ بات ہے, تو اللہ کا نظام ہے کہ اپنے نظام کو چلانے کے لیے اور اس کائنات کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے موقع موقع کے مطابق اور محل کے مطابق جو جتنا مشاہدہ کے بنیاد پر کام کرے گا زمین سے وہ سمجھے گا کہ زمین کے اندر کیا کچھ ہے, زمین کے اندر پٹرول ہے, زمین کے اندر تیل ہے, زمین کے اندر سونا ہے, زمین کے اندر چاندی ہے, زمین کے اندر کیا کچھ ہے, یہ اس کو نظر آئے گا جو زمین کو اپنے محنت کا میدان بنائے گا. اس کا مسلمان ہونے اور کافر ہونے سے کوئی دخل نہیں ہے, بلکہ بحیثیت انسان ہونے کے جو اس کے اندر گم ہو جائے گا اور جو اس کے اندر رہے گا تو اس کو کیا ہو, اس کو اس کا سمجھ اللہ دے دے گا, سمجھ دینے والا اور علم دینے والا وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہی ہے. تو اب موقع اور محل کے اعتبار سے ہر زمانے میں اللہ لوگوں کو اور سمجھتے رہتے ہیں، لیکن وہ پھر پہلے والوں کا انکار کرتے ہیں، انہی کے نظریوں کا انکار کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے زمین گول ہے، کوئی کہتا ہے نہیں بمان تیسری ہے، کوئی کہتا ہے گھوم رہی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں گھوم رہی ہے، کوئی کہتا ہے اس چیز سے یہ ہوگا، اس چیز سے یہ رفع ہوگا. پھر بعد میں آنے والے کہتے ہیں کب اس کا نقصان سمجھ میں آیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کے اندر نقصان ہے، بعد میں آنے والے کہتے ہیں کہ اس کا نفع ابھی دیکھا گیا ہے. انہیں چیزوں کا انکار کر رہے ہیں، اس وجہ سے کب ان کے پاس وہ علم ہے جو پہلے والوں کے پاس نہیں ہے. یہ کوئی قطعی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر تبدیلی نہ ہو، اور جس کے اندر رد و بدل نہ ہو، اور جس کے اندر اس کے کوئی امکان نہ ہو اس کے غلط ہونے کا. اس کے جس کے اندر تم نفع دیکھ رہے ہو، اور جن چیزوں کے اندر تمہیں نظر آ رہا ہے کہ ان سے میری زندگی بنے گی، اللہ انہی چیزوں کے ذریعے سے اللہ زندگی بگاڑ کے دکھاتا ہے. کہ جس پانی کو اور جن نہروں کو تم سمجھ رہے تھے کہ اس سے میرا کام بنے گا، وہی تمہارے غرق کا اور تمہاری موت اور تمہارے ہلاکت کا ذریعہ میں بنا دوں گا. یہ تمہارا علم غلط تھا، یہ تمہارا علم مشاہدے کی بنیاد پر تھا کہ اس پر یہ ہوگا، اس پر یہ ہوگا، اس پر یہ ہوگا. لیکن میرے محترم دوستو، جو علم اللہ کی کتاب میں پیغمبر پر اتارا جاتا ہے، اس میں قیامت کے دن تک ذرا برابر اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی رد و بدل آ جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا گیا اور اس پر جو منافع بتلائے گئے، جس میں عزت دکھلایا ہے بتلایا ہے اسی میں قیامت تک عزت ہے، جس میں اطمینان بتلایا ہے اس میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اطمینان کے وعدے ہیں، جس میں حفاظت بتلایا ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس پر حفاظت کے وعدے ہیں، اور جس پر غلبے کے وعدے ہیں تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس پر غلبے کے وعدے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. پہلے بھی اللہ کا نظام تھا کہ جو دین پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو دین کے مخالفت کرے گا وہ ناکام ہوگا. دین کے ساتھ چلنے والا اور دین پر چلنے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے، اور دین کے خلاف زندگی گزارنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. آج بھی اللہ کی یہی سنت ہے، اور اللہ کا یہی طریقہ ہے، اور اللہ کا یہی نظام ہے. اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی اپنے طاقت کے بنیاد پر اس کو بدل دے، کوئی اپنے مشاہدے کے علم کے بنیاد پر اس کو بدل دے، کوئی اپنے اکثریت کے بنیاد پر اس کو بدل دے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے جس کے دل کے اندر یہ روشنی ہو تو کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے، اس کے ایک ایک آیت میں ایک ایک حرف میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ بندوں کو زندگی گزارنے کا ایک نظام دیا گیا ہے. جو اس میں بتایا گیا ہے وہی حق ہے. اس میں کیا بتایا ہے؟ اس میں یہی بتایا ہے کہ دیکھو عمل کے ذریعے سے اللہ سے عزت لو، کہ دیکھو ایمان کے اندر عزتیں ہیں. اس میں یہی بتایا گیا ہے ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، سست پڑنے کی بات نہیں ہے. دیکھو اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا اور تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، جتنا ایمان ہونا چاہیے وہ ایک وہ ایمان ہے جو اس قدر ہے بالکل ایک ذرہ کے برابر ہے. اس ایمان نے اس کو اللہ کی اطاعت پر نہیں ڈال سکا، کمزور ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا، روزہ نہیں رکھ سکا، زکات نہیں دے سکا، حج کا فریضہ ادا نہیں کر سکا، جھوٹ سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا، خیانت سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا، کاروبار میں احکامات کو پورا نہیں کر سکا، اپنے نظام میں کوئی عدل اور ظلم کے بارے میں کوئی اس میں امتیاز نہیں کر سکا، لیکن اتنا کیا کہ ایمان کو بچا کے لے گیا. تو نظام اللہ کا الگ ہے، اپنے مغفرت کا اور اپنے رحم کا اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اس کو جہنم میں کیوں نہیں ڈالا، اس کو جنت میں کیوں داخل کر دیا گیا. اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی وہ الگ بات ہے, لیکن جو نظام اور ضابطہ بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ جب یہ دنیا میں مجھے مان کر اور میری مان کر اس معنی میں کہ میرے طرف سے جو احکامات تھے اس کا انکار اس نے نہیں کیا, نماز نہیں پڑھی لیکن نماز کا انکار نہیں کیا, روزہ نہیں رکھا لیکن روزے کی فرضیت کا انکار نہیں کیا, حلال کو حلال جانا حرام کو حرام جانا, لیکن زندگی ان کی طرح گزاری جو انکار کر رہے تھے, جو حلال اور حرام میں تمیز بھی نہیں کر رہے تھے اور حلال کو حلال نہیں سمجھتے تھے اور حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے, بلکہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے کر اپنے خواہش کے مطابق زندگی گزارتے تھے, ان کی زندگی بھی ان کی طرح تھی, ان کی زندگی بھی ان کی طرح تھی, نماز کا انکار نہیں تھا, نماز کا عقیدہ تھا, لیکن جو نماز کے فرضیت سے انکار کر رہے تھے اور جو روزے کے فرضیت سے انکار کر رہے تھے اور جو زکات کے فرضیت سے انکار کر رہے تھے, کیونکہ تو ایمان اندر رہیں گے, اور جو حج کے فرضیت سے انکار کر رہے تھے حلال اور حرام, جسے وہ نہیں پڑھتے تھے یہ بھی نہیں پڑھتا تھا, جسے وہ نہیں رکھتے تھے روزے یہ بھی نہیں رکھتا تھا, جسے وہ زکات نہیں دیتے تھے یہ بھی نہیں دیتا تھا, جسے وہ فرائض کو ادا نہیں کرتے تھے, زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا, زندگی میں کوئی فرق نہیں, زندگی انہیں کی طرف گزارتا تھا, بلکہ اللہ معاف کرے جس طرح وہ ان چیزوں کو عزت کا ذریعہ سمجھ رہے تھے یہ بھی ان چیزوں کو عزت کا ذریعہ سمجھ رہا تھا, اور جس سے وہ ان چیزوں کو اطمینان کا ذریعہ اور غلبہ کا ذریعہ سمجھ رہے تھے یہ بھی سمجھ رہا تھا, لیکن اس کا انکار نہیں تھا اس بات سے کہ دین غلبے کا ذریعہ ہے اور دین جو ہے اس کے اندر طاقت ہے قوت ہے, اس کا انکار تو نہیں, لیکن وہ ایمان اتنا کمزور تھا اور ایمان اتنا ضعیف تھا جیسے ایک بیمار آدمی جو چارپائی پر پڑا ہوا ہے اور بیمار ہے اور بہت کمزوری ہے, اس کو مرا ہوا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مردہ ہے, کیا؟ کیونکہ مردہ تو بدبو پیدا کرتا ہے, مردہ تو کسی جگہ رکھنے کے پھر قابل نہیں ہوتا, اس کو تو خود اپنے ہی اس کو دفن کرتے ہیں, تو مردہ تو نہیں ہے, اے زندہ, لیکن کام اس کا کوئی ایک بھی زندوں کا نہیں ہے, جیسے زندہ آدمی کو بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے, پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے, اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے وہ یعنی اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے ضرورت پوری کرنے کی جگہ پر خود چلا جاتا ہے, یا مثلاً کوئی نفع کی چیز نظر آ جائے اس کی طرف قدم آگے بڑھاتا ہے, اپنے کاروبار کی جگہ چلا جاتا ہے, اپنے دکان پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے, زمین پر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے, اپنے نوکری میں حاضر نظر ہو کر نظر آ رہا ہے کہ کام کر رہا ہے, کیونکہ وہ زندہ ہے, لیکن زندہ ایسا ہے کہ طاقتور ہے, زندہ ایسا ہے کہ صحت مند ہے اور نقصان کی چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, یہ بچانا چاہتا ہے بچا نہیں سکتا, یہ نہیں کہ بچانا نہیں چاہتا, تو یہ بچانا چاہتا ہے لیکن اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا, یہ روپے کی چیز کو لینا چاہتا ہے لیکن آگے بڑھ نہیں سکتا, اور یہ اٹھنے میں دوسروں کا محتاج ہے, بیٹھنے میں دوسروں کا محتاج ہے, کروٹ لینے میں دوسروں کا محتاج ہے, اس طرح اپنے کاموں میں دوسرے کا محتاج ہے, تو اس کو کوئی مردہ نہیں کہتا لیکن اس کو زندہ کہتا ہے, لیکن یہ وہ زندہ نہیں ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے, جو زندوں کے اور طاقتور لوگوں کے جو کام ہے وہ کام تو نہیں کرتا ہے, اس طرح یہ مسلمان اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا, لیکن کلمے کے اقرار کے ساتھ اور نبی کو نبی مان کر اور نبی کے طریقوں کو حق جان کر پھر بھی اتنی کمزوری ہے اور اتنا ضعف ہے کہ نماز میں اس کو نفع نظر نہیں آتا, دکان میں نظر آ رہا ہے, اس لیے نماز کے وقت دکان کو چھوڑ کر نماز کے لیے اللہ کے گھر میں جانا مشکل ہے, اور اپنے کاروبار کے لیے یا اپنی نوکری کے لیے اگر 3 گھنٹے تک گاڑی میں جانا ہو تو وہاں تک جانا آسان ہے, اور یہ اللہ کا گھر جو اس کے گھر کے قریب ہے, لیکن وہاں تک چلنا کیوں, اس کے اعتبار سے یہ مریض ہے اور اس کے اعتبار سے وہ صحت مند ہے, اس کے اعتبار سے یہ کمزور ہے اور اس کے اعتبار سے وہ طاقتور ہے, گاڑی چلا سکتا ہے, پیدل چل سکتا ہے, سفر کر سکتا ہے, کیوں کہتے جوان ہے, ابھی تو اس نے نوکری شروع کی ہے, 20-25 سال کا نوجوان آدمی ہے, یہ تو 60 سال تک چل سکتا ہے, تو میرے محترم دوستو جیسے یہی ہے اس طرح اس انسان کی کمزوری ایمان کے ضعف کی وجہ سے نہ نماز میں نظر آتا ہے نہ روزے کا اہتمام ہے نہ زکات کا اہتمام ہے نہ کاروبار میں احکامات پورا کر رہا ہے نہ خرچ کرنے میں احکامات پورا کر رہا ہے جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر اپنے قوم کا ساتھ دے رہا ہے عدل کے مقابلے میں حق کے مقابلے میں اپنے بھائیوں کا ساتھ دے رہا ہے حق کے مقابلے میں اور گویا تعصب کے بنیاد پر زندگی گزار رہا ہے لیکن یہ گناہ اس حد تک نہیں پہنچے کہ اس سے ایمان سلب ہو جائے تو ایمان کے ساتھ تو چلا گیا لیکن کیا یہ اور جیسے یہ اور کافر برابر نہیں ہے کیوں کافر تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھر رہیں گے کہ جب انکار کرتے تھے مانتے ہی نہیں تھے تو اب کیوں کہہ رہے ہو کہ ہو رہا ہے تمہارا انکار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھا اور تمہارا انکار اس انداز سے تھا کہ روز بروز تم اپنے تکبر میں اور اپنے غرور میں اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اگر ہم تمہیں بوجھ نہ دیتے تو تم سب سے بڑا متکبر انسان ہوتا تم سب سے بڑا مغرور انسان ہوتا تم سب سے بڑا یعنی عاصی اور یعنی گنہگار انسان ہوتا تو آج بھی تمہارے ساتھ وہی ہو رہا ہے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے اور تمہاری زیادتی صرف عذاب میں ہوگی فلن نذیرکم الا عذابا اور یہ عذاب میں جو زیادتی ہم کر رہے ہیں یہ تمہارے کفر اور تمہارے شرک اور تمہارے بدینی کے ساتھ بالکل برابر برابر کا حساب ہے جزاء وفاقا یہ بالکل تمہارے عمل کا صحیح بدلہ ہے پورا بدلہ ہے لیکن ایک وہ مسلمان جو ایمان کے ساتھ کیا اور گناہوں کی وجہ سے شکر ایمان سلب نہیں ہوا اور یہ روسی اس کے دل کے اندر کسی نہ کسی درجے میں تھی تو اس کو ابتدا میں مسلمانوں کے ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا کہ اس کو ابتدائی میں جنت میں پہنچا دیا جائے اس کے ایمان کی وجہ سے بلکہ اس کو کافروں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس کو اپنے گناہوں کا بدلہ اور عذاب دیا جائے گا اور یہاں تک کے بعد اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ کافر ان کو تانا دیں گے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے کلمے کے اندر کامیابی ہے کلمے کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے قیامت کے دن ہم نے نہیں پڑھا تھا تم نے پڑھا ہے لیکن آج ہم اور تم دونوں یہاں پر کیا ہے یعنی جہنم میں ہم پڑے ہوئے ہیں نہ تمہارا کوئی پوچھنے والا ہے نہ ہمارا کوئی پوچھنے والا ہے تو چلو ہم تو کافر تھے تم تو پھر بھی کلمے کے پڑھنے والے تھے اللہ کی غیرت کو جوش آ کر اور اللہ پاک فیصلہ فرما دیں گے کہ جہنم سے ہر اس بندے کو نکال دو جس نے اللہ ایک دفعہ بھی اللہ کے خوف سے اس کلمے کو پڑھا ہو لا الہ الا اللہ تو اس وقت یہ کفار کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کہ کاش ہم تو ایک دفعہ اس کلمے کو پڑھ لیتے اس کے بعد پھر ان کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا اور اللہ پاک کی نعمتوں سے ان کو نوازا جائے گا ان کے درجے کے اعتبار سے تو دنیا میں بھی یہ تو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ وہی مددیں ہو جائیں جو مددیں کامل ایمان والوں کے ساتھ ہیں جو مددیں تقوی والوں کے ساتھ ہیں جو مددیں اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ ہیں نہیں اگر دین کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے اندر کی بات بھی یہی ہے کہ نہیں یہی راستہ اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ روشنی نہیں ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے تو ان کی زندگی بھی انہی کی طرح ہوگی تو جب زندگی ان کی طرح ہوگی تو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی مدد ہو جائے اور صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ ساتھ دے اور صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی حفاظتیں ہو جائے اور زندگی غیروں کی گزار رہے ہیں اور غیروں کو بڑا مان کر اور غیروں کو اپنا مقتدا بنا کر دین کے مقابلے میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے والوں کو گویا ان کے ساتھ وہی مددیں ہو جائے اسلام کی وجہ سے کہ میں مسلمان ہوں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا مددیں شخصیتوں کے ساتھ دیں گے مددیں جن شخصیتوں کے ساتھ تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی ان کی شخصیت بہت بڑی شخصیت کیونکہ ان کو اللہ نے نبی بنایا لیکن اس کے ساتھ مددیں ان کی اس زندگی کے ساتھ ہے جو علم پیغمبر لے کر آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عزت کا راستہ ہے قیامت تک، یہ اطمینان کا راستہ ہے قیامت تک، یہ غلبے کا راستہ ہے قیامت تک. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ نے عملاً دکھلا دیا صرف قیامت تک آنے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اور ان کو صحیح راستے پر ثابت قدم رکھنے کے لیے کہ دیکھو نظام اللہ کا بالکل متعین ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں بدر میں تعداد بہت کم، ہر اعتبار سے اسلحہ بہت کم، حالانکہ اسلحہ کا حکم اللہ نے دیا ہے. سبب کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ آپ سبب اختیار نہ کریں، آپ سبب اختیار نہ کریں، یا سبب کا اختیار کرنا یہ گناہ ہے، یا سبب کا اختیار کرنا یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے. حفاظت کے لیے سبب کا اختیار کرنا، رزق کے لیے سبب کا اختیار کرنا، حفاظت کے لیے گرمی سردی سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے سبب کا اختیار کرنا، اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے یا بیماری کو دور کرنے کے لیے ظاہری سبب کو اختیار کرنا، یہ شریعت میں ممنوع نہیں ہے، بلکہ اس کے احکامات دیے گئے ہیں. اس کے احکامات دیے گئے ہیں کیونکہ جو مسلمان ہوگا وہ حکم کی وجہ سے کرے گا، وہ حکم کی وجہ سے، وہ بحیثیت سبب ہونے کے نہیں کرے گا بلکہ وہ حکم کی وجہ سے کرے گا. تو ان کو حکم دیا گیا تھا وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ جو تمہارے سے ہو سکتا ہے اتنی تیاری تم کر لو، اتنی تیاری تم کر لو. یہ نہیں کہا کہ جتنی تیاری وہ کر چکے ہیں اتنی تیاری کرنا تمہارا کام ہے، تمہیں وہاں تک پہنچنا ضروری ہے، یہ نہیں بتایا. لیکن یہ ضرور بتایا وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. وجہ یہ کہ یہ جو اللہ کے منکر ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ نظام ہے اس پر یہ یقین نہیں رکھتے، یہ ان چیزوں کے بندے ہیں، یہ انہیں سے ڈرتے ہیں، یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ ڈریں گے اسباب سے، یہ ڈریں گے چیزوں سے. اس نے تو ایک جگہ بتایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کہ اے مسلمانوں، کہ جب مسلمانوں کو اللہ نے ایک قوت دے دی مدینہ منورہ میں، ایک طاقت دے دی مدینہ منورہ میں، تو ان کے دلوں کے اندر رعب پیدا ہو گیا. تو بتایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اتنا نہیں ہے جتنا یہ تمہارے سے ڈرتے ہیں، جتنا تمہارے سے خوف کرتے ہیں، جتنا تمہارے سے ڈرتے ہیں، اتنا بھی ڈر ان کے دل میں اللہ کا نہیں ہے. اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ نفاق نہ کرتے، اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ کفر پر برقرار نہ رہتے بلکہ ایمان لاتے. لیکن ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اتنا بھی نہیں ہے جتنا تمہارے اندر ہے. ذلک بانہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی عقل ہی نہیں ہے، جانتے نہیں ہے کہ کون ہے قوت والا، کون ہے طاقت والا، کون ہے کام بنانے والا. تو میرے محترم دوستو، وہ سب اپنی جگہ پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ذائب کے اعتبار سے سبب ہے، عدد کے اعتبار سے اس سبب میں یہ کم ہے اور دشمن زیادہ ہے. اور جو حکم ہے ذائب کے اعتبار سے، تیاری کے اعتبار سے اگر دیکھ لیا جائے تو تیاری کے اعتبار سے ان کے پاس چیزیں کم ہیں، اسلحہ کم ہیں، گھوڑے کم ہیں، اور ان کے پاس زیادہ، ان کے پاس زیادہ. لیکن ان سے جو کچھ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا، لیکن جو مددیں آئیں اللہ کی طرف سے، وہ مددیں اس ایمان اور تقوی کی بنیاد پر آئیں. ایمان بڑا سبب ہے، تقوی بہت بڑا سبب ہے. قرآن نے جو بتایا دیا ہے یہ قیامت تک کے لیے نظام ہے اور یہ قیامت تک کے لیے دستور ہے، اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے. اگر اس کے بدلنے پر کسی نے قول اختیار کر لیا تو اس کو کافر قرار دیا جائے گا، کہ یہ قرآن کے اس آیت سے منکر ہے قولن. اور ایک وہ ہے کہ جو قولن تو مانتا ہے لیکن فعلن اور عملن نہیں مانتا، تو آگے یا اس کے مطابق زندگی گزارتا نہیں، تو اس کو مطیع نہیں کہا جا سکتا، فاسق اور فاجر کہا جا سکتا ہے لیکن مطیع اور فرمانبردار نہیں کہا جا سکتا. تو یہ جتنے بھی تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ سب اللہ پر ایمان لانے والے، ملائکہ کا نظام پر ایمان لانے والے، کتابوں میں جو کچھ تھا اس پر ایمان لانے والے، پیغمبروں پر یقین رکھنے والے، آخرت کے دل پر ایمان لانے والے، تقدیر پر ایمان رکھنے والے اور اپنی اللہ کی بات کو اطاعت کرنے والے، یہ سب تھے. اللہ کی مددیں آئیں کہاں سے آئیں؟ کوئی نظام ظاہری طور پر بھی نہیں چلایا کہ کسی اور جگہ سے دنیا کے اعتبار سے لوگ آ جاتے اور ان کی مدد کرتے. اللہ نے فرشتوں کو اتارا اور پہلے سے بتایا کہ دیکھو بلا ان تصویر وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، کہ اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوگا وہ زندگی ہوگی جو مقصود ہے پیغمبروں کی بعثت سے، اس کا وجود اگر تمہارے اندر ہوگا اور تمہارے اندر تقویٰ ہوگا تو اگر یہ لوگ فوری طور پر بھی اپنی تعداد زیادہ کر لیں تو ہم تمہاری مدد کے لیے 50,000 فرشتے بھیج دیں گے، حالانکہ ایک فرشتہ بھی کافی ہے، ایک فرشتے کا ایک چیخ بھی کافی ہے. یہ ان کو احساس دیا جا رہا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، جب تم میرے اکیلے کے بن گئے میں تمہیں اکیلے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اکیلے تو وہ ہوں گے جو صرف میرے نہیں ہے اوروں کے ہیں، تو میں بھی صرف ان کا نہیں ہوں کہ میں انہی کا بنوں، وہ جانے اور ان کا کام جانے. تو اللہ نے مددیں کی اور سر کے آنکھوں سے دکھایا اور صراحتن بتایا کہ یہ نظام میں نے اس لیے جلایا، بتایا لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیا من حی عن بینہ، کہ جس کو زندہ رہنا ہے وہ دلیل کو دے کر اور وہ بینہ کو دے کر زندہ رہے، اور جس نے مرنا ہے اور جس نے ہلاک ہونا ہے وہ بھی ایک ظاہری بالکل مبینہ طاقت کو دے کر اور قوت کو دے کر مرے. بس جس نے ہلاک ہونا ہے وہ بھی اس طرح ہلاک ہو جائے، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی اس بینہ اور اس دلیل کو دے کر رہے. اللہ نے مددیں کی. اور پھر احد میں آپ دیکھیں، میں عرض کرنا چاہتا کہ دیکھو یہ زندگی اللہ کے، اللہ جو قرآن میں جو وعدے ہیں یہ علم ہے. اللہ کو پہچاننا، اللہ کے نظام کو پہچاننا، یہ علم وقتی طور پر نہیں ہے. اس کی کتابیں نہیں بدل جاتی، اس کا نصاب بدل نہیں جاتا، یہ مخلوق کا نظام بدلتا ہے. آج یہ پڑھو کل وہ پڑھو، آج یہ چیز چل رہی ہے کل یہ چل رہی ہے. اللہ کے کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کے کتاب میں کوئی ذرہ برابر کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا ہے. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوتا اتنا نہیں سوچتے تو اس میں کتنا اختلاف ہوتا. آج اس میں یہ تبدیلی، دوسرے دن یہ تبدیلی، کہ آج عزت کے اسباب یہ ہے، دوسرے دن اور تبدیلی، نہیں آج ابھی تحقیق یہ ہو گیا ہے، ابھی تحقیق یہ ہو گیا ہے. نہیں میرے محترم دوستو، کعبۃ تک کے لیے نظام بالکل مضبوط دیا گیا ہے. تو کیا بتایا کہ یہ احد میں حالانکہ پیغمبر موجود ہیں، شخصیت اور بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں، لیکن نظام ہے ظاہر طور پر دکھلایا کہ جہاں جن کو بھی کڑا ہونے کا کہا جائے وہ وہاں کھڑا نظر آ جائے، اگر جو اس کے ہاتھ میں ظاہری طور پر وہ کوئی بڑا کام نہیں کر رہا ہے، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ سب سے بڑا کام ہے کہ اس کو کہا گیا ہے کہ تم نے وہی کڑا ہونا ہے. جیسے نماز میں کھڑے ہونے کو کہا جاتا ہے تو کھڑا ہونا کام ہے، رکوع کا حکم آ جاتا ہے تو رکوع کرنا کام ہے، سجدہ کا حکم آ جاتا ہے سجدہ کرنا کام ہے، پڑھنے کا حکم آ جائے تو پڑھنا کام ہے، سننے کا حکم آ جائے سننا کام ہے، کیونکہ بندگی ہے. یہ کیا ہے؟ بندگی ہے. تو یہ بتایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل جائے وہی اصل ہے. تو جن کو کہا گیا ہے کہ تمہیں وہی پر کھڑا رہنا ہے، وہی سے اترنا نہیں ہے، تو اس میں اگر غلطی اجتہادی بھی ہو جائے، قصدن کوئی غلطی کرنے والا نہیں، قصدن کوئی پیغمبر کی بات کو ٹکرانے والا نہیں، صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا نہیں جو قصدن پیغمبر کی بات کو ٹکرا دے، یا خدا نخواستہ مال کی لالچ میں اور اس کے تمام پیغمبر کی بات کو آگے پیچھے کر لے. آگے پیچھے کرنا ان کا کام نہیں تھا، لیکن سمجھ کے اعتبار سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پر کڑے رہنے کا حکم اس وقت تک ہے، جب اس وقت تک تھا جب مسلمانوں کو غلبہ نہ ہو. اب تو غلبہ ہو ہی گیا، काफिर भाग रहे हैं और मुसलमान पीछे पीछे हैं, मुसलमान पीछे पीछे चल रहे हैं, तो अब तो यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं है। तो बाद ने ये समझा और बाद ने पैगंबर की बात से ये समझा कि क्या है कि नहीं, ये जब तक दूसरा हुक्म ना आ जाए उस वक्त तक हमने यहाँ पर खड़ा रहना है, वहाँ गलबा हमारा हो भी गया लेकिन हमने यहाँ से नीचे नहीं उतरना है। उसमें अल्लाह ने दिखलाया, अल्लाह ने दिखलाया कि जब नीचे उतरे तो कैसे, वो जो नुसरत वाला निजाम है जो इन्ना लनंसुर रुसलना वल्लजीना आमनु फिल हयात दुनिया और जो फरिश्तों के उतरने का निजाम है, कैसे अल्लाह ने उसको मुअख्खर कर दिया और अल्लाह ही ने निजाम बदला। और निजाम कैसे बदला कि उस वक्त को शख्स से अल्लाह ने तब्दील कर लिया जाहिरन, हालांकि ये सब अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह के रसूल को मानने वाले और ये सब गोया इनमें से कोई भी गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वाला नहीं था पहले से और ना अब ये कोई इस तरह गुनाह कबीरा। लेकिन एक मजमुआ के अंदर जब ये बात पैदा हो गई तो अल्लाह ने दिखलाया कि देखो तुम्हारा क़यामत तक जो निजाम है उसमें तब्दीली नहीं है। और इसका तस्करा अल्लाह ने कुरान पाक में बताया जो क़यामत तक किताब है कि अल्लाह पाक ने निजाम को बदला और फतेह को शख्स पर तब्दील कर दिया। और फिर उसके बाद थोड़ी देर में अल्लाह ने फिर उन हालात को बदला और हालात को बदला। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये पैगंबर के जिंदगी में और सहाबे कराम के जिंदगी में ये बताया गया। और फिर हुनैन में जबकि मुसलमानों की तादाद भी ज्यादा और मुसलमानों के पास मुसलमानों की अक्सरियत भी ज्यादा और मुसलमानों के पास जाहिरी तौर पर असलाह भी ज्यादा और दूसरी तरफ जो गैर थे वो कम थे, वो क्या थे, और वो इतने कुव्वत से आ रहे हैं और इतने ताकत से आ रहे हैं और इतने जज्बे से आ रहे हैं कि अपने किसी जोश चीज को भी छोड़कर नहीं आ रहे हैं बल्कि अपने बच्चों और बीवियों को और अपने मवेशियों को साथ देकर आ रहे हैं ताकि किसी का वापसी का ख्याल ही न हो जाए, इतने अजम के साथ वो आ रहे हैं। लेकिन है तो कम है, तो तादाद के एतबार से कम है, लेकिन इधर बास के दिलों के अंदर ये बात पैदा हो गई कि जब हम कम थे तो मददें हुई थी और हम गालिब हुए थे और अब हम ज्यादा हैं, अब क्या है ज्यादा है तो कैसे हम कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह जल्ले शानहु ने बताया कि देखो बहुत सारे मैदानों में मैंने तुम्हारी मदद की है, वलकद नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा, बहुत सारे मारकों में और बहुत सारे मैदानों में मैंने तुम्हारी मदद की है और ये मददें अल्लाह ही का काम है, मदद करने वाला अल्लाह है। वलकद नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा वयौम हुनैन इज अजबतकुम कसरतकुम फलम तुग्न अनकुम शैआ वदाकत अलैकुम अल-अर्ध बिमा रहबत ثم وليتم مدبرين। लेकिन हुनैन के दिल में, हुनैन के दिन तुम्हारी इब्तदा में मदद नहीं हुई, वजह क्या है, अब पूरा दीन मौजूद है, यहां को अपनी जगह से हटा नहीं है, लेकिन दिल के अंदर उन अक्सरियत की तरफ दिल ऐसा मुतमैन हो गया कि गोया उजब पैदा हो गया, तो अल्लाह ने उस उनकी मदद नहीं की इब्तदा में और गैर गालिब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर उसी वक्त भी तरब हो जाए और बंदे को एहसास हो जाए और फिर जब हो गया जो तो थोड़े से थे लेकिन अल्लाह ने मददें उतार दी। ये इल्म है कि अल्लाह से मदद लेने का तरीका, नुसरत का तरीका, इज्जत देने का तरीका इस तरीके में दूसरे पैगंबर के मोहताज है। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम का मोहताज था, नमरूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मोहताज था और क़यामत तक आने वाले जितने भी हैं वो सब उलूम वाले इस इल्म के मोहताज हैं। उन उलूम पर ईमान अगर कोई रखे तो वो अल्लाह के यहाँ बातिल है जो दूसरे उलूम है और उसको ईमान का दर्जा दे। लेकिन जो कुरान है इसको ईमान का दर्जा देना और इसमें जो कुछ है ये यकीन हो कि हम उन उलूम के मोहताज हैं जो कुरान और हदीस के उलूम है। हम ताजिर उसके मोहताज हैं, हम बादशाह उसके मोहताज हैं। क्यों? उन उलूम के बगैर अगर हम अपनी तिजारत करेंगे अपने उलूम के मुताबिक, इन उलूम के मुकाबले में अपने उलूम के मुताबिक तिजारत करेंगे, शरई उलूम के मुकाबले में अपने उलूम के मुताबिक अपना मुल्क चलाएंगे, शरई उलूम के मुकाबले में अपने इल्म के मुताबिक अपने फौज की तरबियत देंगे, जितना भी जो कुछ करेंगे वो कभी भी इज्जत और हिफाजत का सामान क़यामत के दिन तक नहीं हो सकता। اس لیے یہ سب محتاج ہیں اس علم کا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, اور وہ علم علماء کے پاس ہے, وہ علم علماء کے پاس ہے. اس لیے ان علماء سے وہ علم لینا یہ ہر ایک امتی کا ایک ضرورت بھی ہے اور اس کا فریضہ بھی ہے کہ اپنے کاموں میں اس علم کو داخل کر لو. تم وہ داخل کروں گے اگر جو علم اس علوم کے مقابلے میں ہے وہ باہر نکل جائے گا اور وہ لوگ بھی باہر نکل جائیں گے, اور جو علوم اس علم کے مطابق ہوں گے وہ ساتھ ساتھ چلیں گے. لیکن یہ علم امام ہوگا, یہ علم والے امام ہوں گے, یہ علم والے امام ہوں گے. اس امت کو امامت والی جگہ پر رکھا گیا ہے, اس امت کو غیروں کا تابع بنا کر اور غیروں کا مقتدا بنا کر اور غیروں کے پیچھے لگا کر اس طرح نہیں رکھا گیا ہے. یہ خاتم الانبیاء کی امت ہے میرے محترم دوست اور بزرگ اور بھائیو. لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ اس موجودہ دین کے ساتھ جتنی مسلمانی ہے اس پر گزارا ہو جائے, اس پر کیا ہو جائے, تو اتنا گزارا تو ہو جائے گا. اگر موت تک باقی رہا کچھ ہو تو آگے جو کچھ ہوگا آخر میں جنت. لیکن یہ بات کہ اس پر وہ وعدے پورے ہو جائیں اور اس پر دنیا اور آخرت میں کامیابیاں مل جائیں تو یہ مخصوص دین پر نہیں ہے. جب دین کے ساتھ ملاوٹ ہو تو دین, دیکھو ملاوٹ والی چیز کی وجہ سے خالص چیز بھی نجس ہو جاتی ہے. ایک دودھ ہے, خالص ہے, سائغل للشاربین ہے, اگر اس کے اندر پیشاب کا قطرہ ڈال دیا جائے یا کوئی بدبودار چیز ڈال دیا جائے تو سب کے سب کیا ہو جائے گا, ناپاک ہو جائے گا. اور اس دودھ سے اگر وہ بدبودار چیز اس کے اندر ڈال دی گئی تو جو چیز بھی اس دودھ سے بنا, اگر وہ دہی ہے تو اس کے اندر یہ اثر ہوگا, اگر وہ لسی ہے تو اس کے اندر یہ اثر ہوگا, اگر وہ مکھن ہے تو اس کے اندر یہ اثر ہوگا, اور پھر اسی مکھن اور اسی اس سے جو بھی مٹھائیاں وغیرہ بنی اسی کے اندر یہ اثر ہوگا, جو چیز ہوگی اس کے اندر یہ اثر ہوگا. میرے محترم دوستو, اس طرح زندگی میں اگر بالفرض یہ چیزیں نہ ہو تو اس بھی دینی کا اور اس دین سے دوری کا اثر ہوگا ہر عمل میں, ہر طرف. اس لیے میرے محترم دوستو, یہ ایک ذمہ داری ہے پیغمبروں کو اللہ نے دی, پیغمبروں نے پورا کیا, لوگوں کو بتایا, لوگوں کو سمجھایا, لوگوں کو راستے پر لانے کی کوشش کی, اللہ نے ان کے واقعات بتائے, اللہ نے اور آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ ان میں سے نہ ان کا مرد رہا, نہ ان کے بچوں میں سے کوئی بچہ رہا, نہ ان کے عورتوں میں سے کوئی عورت رہی, نہ ان کا ملک رہا, نہ ان کا مال, بلکہ وہ سب کے سب اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو نیست و نابود کر دیا اور ان کو ختم کر دیا اور ان کے پاس نہیں رہا. موسیٰ علیہ السلام ملک کا طالب نہیں تھا, ابراہیم علیہ السلام ملک کا طالب نہیں تھا. اس طرح جتنے بھی پیغمبر ہیں, طلب کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ جس چیز کو طلب کیا جائے اس کی قیمت دل کے اندر ہوتی ہے. پیغمبروں کے دل ملک اور مال کی محبت سے اور چیزوں کی محبت سے پاک اور صاف ہوتے ہیں. پیغمبر کو بہت بڑی شخصیت, اس کے ساتھ دینے والے ان کے دلوں کے اندر پیسے کی قیمت نہیں ہوتی, ورنہ پیسے والوں سے مرعوب ہو جائیں گے. اور مرعوب ہونے کے مطلب کیا ہے, ایک طبعی خوف, وہ کریں گے جو پیسہ والا چاہے, وہ کریں گے پھر جو ملک والا چاہے. اور جب اس طرح ہو, اللہ کی مدد کبھی بھی نہیں ہوتی صرف کلمے کی وجہ سے اور صرف مسلمان کہنے کی وجہ سے کہ میں مسلمان ہوں, میری مدد کیوں نہیں کی جاتی. جب تم نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے اعتبار سے اور اپنے کاروبار میں اپنے تجارت اور کمانے کے اعتبار سے اور اپنے خرچ میں اس میں خرچ کرنے کے اعتبار سے اور معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے جب میرے دین کو احکامات کو تم نے نیچے رکھا اور پیسے کو اوپر رکھا اور تم نے ملک میں میرے احکامات کو نیچے رکھا اور میں مسلمان بادشاہ تم نے ملک کو اوپر رکھا اور تم نے وزارت میں اللہ کے احکامات کو نیچے رکھا اور اپنی وزارت کو اوپر رکھا اور تم نے تجارت میں اپنے نظام کو نیچے رکھا اور میرے والے کو اوپر رکھا اور میرے والے کو نیچے رکھا اور آج میرے سے یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے پیسے والوں کے مقابلے میں کامیاب کر دو اور مجھے ملک والوں کے مقابلے میں کامیاب کر دو کیونکہ میں تمہارا نام لے رہا ہوں.
میں تمہارا نام لے رہا ہوں.
نہیں, پہلے جب تم اس کو دکھاؤ گے کہ میرے سر سے لے کر دیر تک میری زندگی جیسے میں نے عرض کیا وہاں سب موجود ہیں, اور دین میں تھوڑا سا نقصان آ گیا اور اس کا تدارک بھی ہو گیا لیکن وہ فتح شکست سے بدل گئی, حالانکہ اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. آج میرے محترم دوستو جو کچھ نظر آ رہا ہے پورے دنیا میں اس کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کے تذکروں کی ضرورت ہے, لیکن قرآن یہ حل بتاتا ہے کہ آج امت سے وہ زندگی, اس زندگی سے امت محروم ہے. کافر تو ہے ہی اپنی جگہ پر, لیکن مسلمان کے اندر وہ زندگی نہیں ہے جو زندگی اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتاری ہے. تو اس زندگی کے نہ ہونے کی وجہ سے, اس یقین کے نہ ہونے کی وجہ سے, اس طرح عبادات کے نہ ہونے کی وجہ سے, اس طرح اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے, اس طرح اپنے شعبوں میں دین کے زندہ نہ کرنے کی وجہ سے آج دنیا میں بھی پریشان اور آخرت میں اس کے بقدر پریشانی ہوگی. نکلنے کا راستہ, نکلنے کا راستہ یہ بھی ایمانی بات ہے اور یہ بھی عقیدے کی بات ہے اور یہ اس سے بڑھ کر بات ہے. اگر کوئی موٹر وے پر گاڑی چلا رہا ہے وہاں راستہ دیا گیا ہے کہ اگر تم نے اس راستے کو چھوڑ کر کسی جگہ جانا ہے تمہارا مخرج یہ ہے, اسی راستے سے نکل سکتے ہو, اور کوئی راستہ نہیں ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگر پیچھے مڑ رہے ہو, قانون کے خلاف کر رہے ہو, پکڑے جاؤ گے, تمہیں اسی راستے سے نکلنا ہے. میرے محترم دوستو مخرج صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ ان دینداروں کا اور ان کام والوں کا اللہ پاک کے سامنے اللہ سے توبہ کرنا. آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یقین جانے مجموعی طور پر ہماری نہیں ہے, وہ اوروں کی ہے, وہ اوروں کے افواہ نظر آئے یا نہ آئے, لیکن وہ اوروں, ہم خود اوروں کی زندگی کو گویا پال رہے ہیں اپنے گھروں میں, اپنے بھی بچوں میں ان کے علوم کے ساتھ ہماری محبتیں ہیں علم کے مقابلے میں, اور ان کے طرز زندگی کے خلاف, پیغمبر اور صحابہ کے طرز زندگی کے خلاف جو طرز زندگی ہے معاشرت ہے, شکل میں, لباس میں, شادیوں میں, غمیوں میں, ملنے جلنے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, آج ان کو اہمیت دی گئی ہے. اور اللہ معاف کر لے, بعض وقت تو سنت کے مطابق لباس بنانا, سنت کے مطابق کپڑا پہننا, سنت کے مطابق شکل بنانا, سنت کے مطابق شادی اور غمیہ کرنا, سنت کے مطابق اپنے بھی بچوں کا نظام بنانا, بعض وقت تو معاشرے میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, کہ اس کے پاس کیا ہے, اس نے کیا پڑھا ہے, اس نے کیا پہنا ہے, اس کے پاس کیا ہے, اس کو میں کیا نام ہے اپنی بیوی, اس کو میں اپنی بچی نکاح پر دوں, اس کے پاس ہے کیا. جس چیز کو بندہ خود عزت کا ذریعہ نہیں سمجھ رہا ہے اور اطمینان کا ذریعہ نہیں سمجھ رہا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ سے کامیابی لینے کا نظام نہیں سمجھ رہا ہے, میرے محترم دوستو وہ جتنا بھی وقت گزر جائے, جتنی بھی زندگی گزرے گی, تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ اکثریت کا نہیں ہے کہ کتنے ہیں. جیسے آپ دیکھیں زمینداروں کا ایک ٹولہ ہے, ایک مجموعہ ہے, سب لوگ زمیندار نہیں بنتے, سب لوگ ڈاکٹر نہیں بنتے, سب لوگ انجینئر نہیں بنتے, سب لوگ مزدور نہیں بنتے, ایک ٹولہ ہے, مجموعہ ہے, جس کے ذریعے سے سب کا کام چل رہا ہے, لیکن انہوں نے اس کو اپنا کام بنایا ہے. ان سے اگر پوچھا جائے تمہارا کام کیا ہے تو وہ اپنا کام بتاتے ہیں, میرا کام ہے زمیندارہ, میرا کام ہے تجارت, میرا کام ہے ڈاکٹری, حالانکہ کھانا پینا اور لباس پہننا یہ ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے سب کچھ, لیکن انہوں نے کام بنایا ہے اور ہر حال میں کر رہے ہیں اور ان علوم کے مطابق کر رہے ہیں جو ان کے علوم ہیں اور قربانیوں کے ساتھ کر رہے ہیں, جو ان کی محنتوں کو قبول کر کے اللہ اور ان کو کھلا رہے ہیں, اللہ اور ان کو پلا رہے ہیں, اللہ اور ان کو پہنا رہے ہیں, اللہ اور ان کی صحتوں کے نظام بنا رہا ہے, یہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے. اس طرح میرے محترم دوستو کچھ لوگ تو ہو جن کی اپنے زندگیوں میں تبدیلی لائے, اور اگر کسی کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہمارا سودا اللہ کے ساتھ اس موجودہ زندگی پر ہو جائے گا اور یہ کہے کہ اس سے تو اچھا ہوں, جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے جو تین نمازیں پڑھتا ہے اور وہ کہتے میں تو اس سے اچھا ہوں جو ایک بھی نہیں پڑھتا, جو ایک بھی نہیں پڑتا. یعنی دین کے اعتبار سے اپنے سے نیچے درجے والے کو دیکھ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے اس سے تو بہتر ہوں, اس سے تو اچھا ہوں, اور دنیا کے اعتبار سے اپنے آپ کو ہر وقت فقیر سمجھ رہا ہے, شخصی طور پر بھی کہ میرے پاس کیا ہے, اس کا کپڑا میرے کپڑے سے بڑھیا, اس کا مکان میرے مکان سے بڑھیا, اس کی سواری میرے سواری سے بڑھیا سواری, اس کا ملک میرے ملک سے بڑھا. تو شخصی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کہتے ہمارے پاس چیزوں کی کمی ہے, ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے, اور فلاں ملک کے پاس بہت کچھ ہے. تو دنیا کے اعتبار سے اپنے آپ سے زیادہ والوں کو دیکھ لینا اور دین کے اعتبار سے اپنے آپ کو کم کو دیکھ لینا, یہ بندہ تو نہ صابر لکھا جاتا ہے نہ شاکر لکھا جاتا ہے. صابر وہ لکھا جاتا ہے جو دنیا میں جو کچھ اس کے پاس ہے کہتے یہ بھی بہت ہے, اور دین کے اعتبار سے جتنا بھی ملے وہ کہتے یہ کم ہے مجھے اور چاہیے, یہ کم ہے مجھے اور چاہیے. یہ صابر بھی لکھا جاتا ہے, شاکر بھی لکھا جاتا ہے. یہ ایمان صبر اور شکر کی صفات کو بندے کے اندر پیدا کرتا ہے. بندہ صابر بھی بن جاتا ہے, بندہ شاکر بھی بن جاتا ہے, بشرطے کہ یہ ایمان اندر آتا ہے, اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے. تو میرے محترم دوستو, میں عرض کر رہا تھا کہ اس پر مطمئن ہو جانا یہ تو نہ ہونے سے ہزار درجہ بہتر ہے. جس درجے کا ایمان ہے, جس درجے کی عبادتیں ہیں, جس درجے کے اخلاق ہیں, جس درجے کے معاملات اور معاشرت ہیں, تو یہ تو نہ ہونے سے تو ہزار درجے بہتر ہے. لیکن اس پر یہ اطمینان کر لینا کہ اس سے پورے عالم کا, ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بڑا کام دیا ہے, ہمیں اللہ نے بڑا نبیوں کا اور نبیوں والا کام دنیا کے کاموں کے تابع ہو جائے, اس کی بڑائی کیسے ثابت کی جائے گی کہ کام بڑا ہے, یہ کام بڑوں کا ہے, یہ کام عزت کا ذریعہ ہے, یہ کام اطمینان کا ذریعہ ہے, یہ کام مسئلے کا حل کا ذریعہ ہے, اور ہم اس کام کے کیا ہے, کیوں ہمیں اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے. تو جو کچھ پیغمبر کے پاس تھا وہ سب اس امت کے پاس موجود ہے, وہ قبر میں لے کر نہیں گیا, وہ دین موجود ہے اس امت کے پاس, اس امت کے علماء کے پاس وہ دین موجود ہے, وہ سرمایہ سب موجود ہے. لیکن آج وہ ہمارے زندگیوں میں نہیں رہا, ہمارے بچوں کی زندگیوں میں نہیں رہا, ہمارے عورتوں کی زندگیوں میں نہیں رہا, اور اس کا نہ رہنا ہمیں پریشان نہیں کر دیتا. عمومی طور پر تو دیکھا جاتا ہے, اللہ ہم سب کی تربیت فرما دے, کسی بازار میں خدا نخواستہ آگ لگ جائے, کسی ادارے میں خدا نخواستہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے کوئی, تو ہم تو پریشان ہوتے ہیں اس آگ کی وجہ سے. جو بلڈنگ خراب ہو گئی اور جو گھر گر گئے اور جو مال ضائع ہو گیا, ہمارا تو نقصان, ہمارا تو غم. یہ میں نہیں کہتا کہ وہ غم نہیں ہونا چاہیے, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہمارا غم تو اسی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ دیکھو زلزلہ میں اتنا نقصان ہو گیا, آگ لگ گئی تھی اتنا مسئلہ ہو گیا, سیلاب آیا تھا اتنا نقصان ہو گیا. تو گھروں کا اتنا تعلق ہے اندر, اور کھیتوں کا اتنا تعلق ہے, اور دکانوں کا اتنا تعلق ہے کہ جس کا ہو گیا وہ بھی پریشان کھڑا ہے کہ پتہ نہیں اب تو میرے پلنے کا کیا ہوگا, میرا پالنے والا کیا کرے گا, اور جو اس کے بھی بچے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں, اور اس کے رشتہ دار بھی غم اپنے اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن جب اسی کارخانے میں اور اسی بازار میں اور اسی اسپتال میں اور اسی گھر میں اور اس شادی اور غمیوں میں اللہ کے حکم کا خلاف ہو رہا تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف ہو رہا تھا, وہ مصیبت نہیں ہے. مصیبت تو سنت کا چھوڑنا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اس فتنے سے اور ان معصیتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ اس کی وجہ سے اگر عذاب آئے گا تو صرف کرنے والوں پر نہیں آئے گا, سب پر آئے گا. آج ہم حکم کے طرز پر پریشان نہیں ہیں کہ نماز ٹوٹ گئی, نماز کے محلے میں چھوڑنے کی وجہ سے جو مصیبت آ جاتی ہے. اچھا اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس کو اعمال کی خرابی بھی نہیں قرار دیتے. اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے اور کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس کو ہم اعمال کی خرابی نہیں بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس نظام کے اندر یہ نقصان تھا, ये बिल्डिंग इस वजह से हुआ था, ये मसला था, इसके वो जो कुछ था उसका शरीयत इनकार नहीं कर रही है। एक जगह एक मौलाना ने लिखा है, किसी जगह ताऊन आया था उस जमाने में, उस ताऊन की वजह से लोग मर रहे थे, उबा था, आम था, तो लोगों ने कहा कि ताऊन की वजह से है। तो फिर पूछा गया ताऊन किस वजह से, कहते ताऊन चूहे की वजह से है, क्योंकि अब इलाज क्या कि चूहों को मार दो तो ताऊन से बच जाओगे। अब आगे उन्होंने क्या कहा कि भाई तुम्हारे अमाल की खराबी की वजह से, अब इसमें दोनों में कोई तजाद तो नहीं है कि जो अमाल की खराबी मानता है वो चूहों का असर न माने और जो चूहों का असर मानता है वो अमाल के न माने, लेकिन इतना तो जरूर होना चाहिए कि चूहों के असर से अमाल के असर को ज्यादा माने और अमाल के असर को कभी माने, अमाल के असर को कभी माने कि ये पूरे अमाल की वजह से उमूमी तौर पर उसकी वजह से मुसीबतें और परेशानियां आती हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा मिसाल दिया है और इस तरह समझाया है कि देखो एक बंदा है, उस बंदे ने एक अमल एक गलती क्या की, एक बेगुनाह बंदे को उसने कत्ल कर दिया, बेगुनाह बंदे को उसने कत्ल कर दिया। अब उस पर शहादतें कायम हुई, मुकदमा रहा, जज ने फैसला किया और जज ने फैसला क्या किया कि इसको फांसी दी जाए, इसको फांसी दी जाए, ये फैसला हुआ। और उस फैसले की तनफीज के लिए जो उसकी जगह थी उस जगह पर उसको ले जाकर और वो बंदा उसके गले में डालकर और उस निजाम के साथ वो अपने जज के हुक्म को पूरा करके उसको फांसी दी गई, उमर गया। अब बात है समझदारों में कि ये क्यों मरा, ये क्यों मरा, तो ये कहता है ये तो मरा इस वजह से, फांसी की वजह से, कि अगर ये बंदा इसके गले में न डाल दिया जाता तो ये न मरता, लेकिन ये बंदा इसके गले में डाल दिया गया, खींचा गया, इस वजह से मर गया, नजर आ रहा है यही है। तो दूसरा कहता है कि बंदा क्यों डाल दिया गया, तो कहते जज ने फैसला किया, जज ने, अगर जज फैसला न करता तो ये फांसी के कोठरी में न पहुंचता और इसको न मारा जाता और इसको फांसी न दी जाती, तो जज के फैसले से ये हुआ। तो दोनों बातें सही है या नहीं है, मरा किस वजह से, जज के फैसले से मरा या फांसी से मरा है, मरा तो है फांसी से, लेकिन फांसी किस वजह से, फांसी है उसकी वजह से, जज के फैसले की वजह से। अच्छा जज ने क्यों फैसला किया, किसी और को क्यों नहीं डालता उधर, जज ने जो फैसला किया वो इस वजह से किया कि इसने जो अपने जमीनों के बुनियाद पर और अपने शरीयत के बुनियाद पर और अपने मनमानी और अपने ख्वाहिश के बुनियाद पर इसने एक गरीब को कत्ल किया और उस पर जुल्म किया, तो उसके अपने हाथ की कमाई है, उसके अपने हाथ की, अगर ये काम न करता तो मुजरिम न बनता और जब मुजरिम न बनता तो अदालत में न पहुंचता, जब अदालत में न पहुंचता जज का फैसला ही न होता और जब वो न होता तो कोठरी में न जाता। तो अब इन तीनों का आपस में जोड़ है या नहीं है, लेकिन किसी चीज से इनकार कर देना ये तो मुनासिब नहीं है कि कोई फांसी से इनकार कर ले कि वैसे ही मरा है, अल्लाह ने मारा है, ठीक है, लेकिन निजाम क्या चला। अच्छा फैसला अल्लाह किस वजह से है कि उसके उसके उस अमल की वजह से जो उसने क्या क्या था कि सांस है इसी के लिए, उसी में हयात है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, चलो चूहों की वजह से क्या आया ताऊन, और ताऊन की वजह से लोग क्या है मर रहे हैं, लेकिन ये इतना जो मसला बना है इसमें बुरे अमाल तो कोई हो नहीं है। हाँ, और जो नेका अमाल करते हुए इसके अंदर जो कुछ नजर आ रहे हैं, अगर कोई बंदा शरीयत पर रहकर हक पर रहकर उसको अगर फांसी भी दिया जाए, उसको अगर फांसी भी दी जाए तो उसको नाकामी नहीं कहा जा सकता है। नाकाम लोग तो उसको नाकामी कहेंगे, लेकिन समझदार लोग उसको नाकामी नहीं कहेंगे। बलक तो उबाली ही न उख्तल मुस्लिमन अला अय्य जम्मिन कान फिल्लाह नसराई वजाक फी जातिल इलाह वइन यशा युबारक फी औसाल शलव मवज़ई। ये क्या नाकामी है कि जब एक तरफ अल्लाह का हुक्म है, उस हुक्म पर जान देने का वक्त है, तो अगर हुक्म पर जान अल्लाह ने ले ली तो सबसे बड़ी कामयाबी तो ये कि हुस्न खात्मा से अल्लाह उसको नवाजा, तो ये नाकामी नहीं है। इससे अगर नेक बंदा किसी हाल में नजर आ रहा है नेक हाल में, तो ये नहीं कहा जाएगा कि इससे क्या गुनाह हुआ है, उसके दर्जात के रफा करने के लिए या उसको किसी चीज की तरफ मुतरबी करने के लिए उनके अल्लाह के दरमियान मामला है, वो अलग है। लेकिन एक अमूमी तौर पर मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, ये चीजें उसके असबाब है, उसके दराए हैं। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, इस मौजूदा दीन पर मुतमैन हो जाना कि जो हमारे पास है ये कोई काम नहीं है। बंदे को भूख न लगे ये सेहत की अलामत नहीं है कि बहुत खाया है अब भूख ही नहीं लगती, बहुत कुछ किया है अब प्यास ही नहीं लगती। प्यास का लगना यह सेहत की अलामत है, भूख का लगना यह सेहत की अलामत है। तलब का होना अपने दीनदार बनने की 100%। इसलिए जितना हमारे से कमियां हुई हैं अपने जिंदगियों में, अपने घर में, अपने भी बच्चों के बारे में, अपने इतबार से जो जिम्मेदारी आए उससे तौबा के बगैर काम नहीं हो सकता। इलाज यही है कि बंदा क्या करे, तौबा करे, वापस आ जाए, इस्तगफार कर ले, और तौबा वो कबूल है कि आइंदा सही करे। आइंदा क्या है, सही करे तो वही तौबा कबूल है और वही इस्तगफार कबूल है। अगर कर वही रहा है और कहता तौबा तौबा, और कर वही रहा है और कहता अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो इस इस्तगफार पर वो वादे पूरे नहीं किए जाएंगे जो इस्तगफार की हकीकत पर है। और दूसरी बात, मैं बात कहकर खत्म कर रहा हूं कि जिन कामों के लिए अल्लाह ने इस उम्मत को भेजा है, अब जब हम कह रहे हैं कि नबूवत किसी और को नहीं मिलेगी, सहाबा भी ये कह रहे थे, सहाबा के पास ये दिन भी था और ये जिम्मेदारी महसूस कर रहे थे अल्लाह की तरफ से कि पैगंबर तो अकेला होता था और पैगंबर का बदल एक फर्द नहीं होता, पूरी उम्मत है, पूरी उम्मत है, सहाबा पूरी उम्मत, सहाबा की जमात अपने आप को इस काम के लिए ऐसा समझा कि अपने घरों को छोड़ा नहीं है, भी बच्चों को इस तरह नहीं छोड़ा, इस काम के बुनियाद पर घरों के कामों को मुखर किया है, छोड़ना पड़ा तो छोड़ा भी है, भी बच्चों के तकाजों को मौखर किया है। क्यों, इस वजह से कि वो ये समझ रहे थे कि जब हम इस काम को करेंगे, अपनी जिम्मेदारी पूरा करेंगे, अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी, और गोया हम दुनिया में भी सुरखरू होंगे। क्यों, अपनी जिम्मेदारी अदा न करना और उसको न समझना। आप दुनिया के मामलों में देखें, किसी को किसी शोबे का जिम्मेदार बना दिया जाए, उसको न समझना और उसको पूरा न करना। कोई ऐसे जो है, कोई बड़ा है, जो कुछ भी है, उसको एक हल्का दिया गया है कि इस हल्के में कत्ल न हो, इस हल्क में चोरी न हो, और चोरी हो गई, कत्ल हो गया, क्या उससे नहीं पूछा जाता है कि क्यों हुआ। अब अगर वो जवाब में ये कहे कि मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं किया, तो क्या ये जवाब जो बड़े हैं उनके यहां कबूल होगा कि तुमने नहीं किया, क्या तुम औरों की तरह हो, हुकूमत का खा रहे हो, पी रहे हो, तुम्हारी बात में असर है, तुम्हारे साथ इख्तियारात हैं, तो औरों ने भी नहीं किया, तुमने भी नहीं किया, तो और तो नहीं कुछ ले रहे हैं, उनके साथ हुकूमत नहीं, तुम्हारे साथ है, तुम्हें तो ओहदा दिया गया है। और फिर ये पता चले कि वक्त होता किसका, ड्यूटी का, वक्ता ड्यूटी का, वक्ता काम का, और उस वक्त में ये घर पर था, पता चला कि उस वक्त ये अपनी जगह छोड़कर कहां पर गया था, घर पर था और अपने भी बच्चों के साथ था, तो क्या ख्याल है ये उजर समझा जाएगा, ये उजर है। और उसके बदले में कोई ये कहे कि क्या घर जाना कोई जरूरी नहीं है और भी बच्चों के पास रहना जरूरी नहीं है, उसको कहा जाएगा तुम्हारा इतना वक्त ड्यूटी का है, तुम्हारा इतना वक्त किसका है, घर का है, तुम यहां के वक्त में उधर क्यों गए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये चीजें हम सब समझ रहे हैं, لیکن یہ بات کہ امت کو بحیثیت امت اللہ نے کام دیا اور اس کی وجہ سے مددیں ہیں, صرف ایمان کی وجہ سے نہیں اور صرف تقوی کی وجہ سے نہیں, تقوی کی وجہ سے جو مدد ہے اس کے ذاتی ہے, اس کے ایمان کی وجہ سے جو مدد ہے اس کے ذاتی ہے. لیکن اگر دعوت کا کام ایمان کے ساتھ ہو اور دعوت کے ساتھ تقوی کے دعوت کا کام تقوی کے ساتھ ہو تو پھر جو مددیں ہوں گی وہ ذاتی اور انفرادی نہیں ہوں گی, وہ مددیں ہوں گی اجتماعی ہوں گی, اور وہ پورے ملک کے اعتبار سے اور پورے ملک کے اعتبار سے بلکہ پورے دنیا کے اعتبار سے مددیں ہوں گی. اب اس کا سمجھنا کام ہے اور اپنے آپ کو اس کے لیے سمجھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آج ہم نے اس کو تبلیغ والوں کے حوالہ کر دیا تو کہ مسلمانوں میں یہ کوئی اور قوم ہے یا نبی کی امت میں یہ کوئی اور قوم ہے کہ نبی کی امت دو قسم پر ہے. ہاں دو قسم پر تو ہے, ایک کافر اور ایک مسلمان, ایک کافر اور ایک مسلمان. لیکن اب مسلمانوں میں بھی کیا دو قسمیں ہو گئی, ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کا سمجھنا, اس کے مطابق زندگی گزارنا, اس کو پورے عالم میں پھیلانے کے لیے جان اور مال قربان کرنا اور اپنے دین کو دنیا پر غالب کرنا اور دین کے کام کو دنیا کے کام پر غالب کرنا. پھر اللہ غیرتی ذات ہے کہ جس نے اپنے دین کو اپنے دنیا پر غالب کر دیا اور دین کے کام کو دنیا کے کام پر غالب کر دیا, اللہ اس کو دنیا والوں کے سامنے اللہ اس کو ذلیل نہیں کرے گا اور اللہ اس کو نیچے کر کے نہیں دکھائیں گے. جب انہوں نے اللہ کے دین کو اوپر کر کے دکھایا اپنے زندگی میں اور اپنی محنت میں اس مبارک کام کو اوپر کر کے دکھایا تو اللہ اس کو ان کو کروڑوں کے مقابلے میں اوپر کر کے دکھائیں گے. یہ علم ہے کتابوں میں, یہ ہے اللہ کے علم پر ایمان لانا. میرے محترم دوستو, یہ زندگی سیکھنے کی ہے, اسی کے لیے اجتماعات ہے جو سب کی ضرورت ہے اور سب کی حاجت ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. پانی نہ ملے گزارا ہو جائے گا, زیادہ سے زیادہ مر جاؤ گے. بیماری میں دوا نہیں ملی تو چلو مری جاؤ گے, کیا ہو جائے گا. لیکن اگر یہ نہیں ملا تو بغیر دین کے اور بغیر دین کے محنت کے جانا یہ کامیابی نہیں ہے, ناکامی ہے. اور پھر دوبارہ اس کو یہاں لوٹایا جائے گا کہ چلو دوبارہ دنیا میں جا کر کچھ کام کر لو. تو بھائیو یہ ہماری ذمہ داری ہے, یعنی ہم بجائے اس کے, چونکہ اس میں اکثر مجمع وقت لگانے والوں کا ہے, بجائے اس کے کہ ہم نسبتیں اوروں کی طرف کریں, ملک والے ایسے ہیں, مال والے ایسے ہیں, اکثریت والے ایسے ہیں, فلان ایسے ہیں, فلان ایسے ہیں, فلان ایسے ہیں, اور اپنے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. نہیں, سب کچھ ادھر ہے, سب کچھ. جو کچھ نقصان ہو رہا ہے دین کے نہ ہونے کی وجہ سے اور جو مسلمانوں کی جو بھی ایک کمزوری نظر آ رہی ہے پیر کے محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے, تو حل کسی کے پاس نہیں ہے. حل آج کے مالداروں کے پاس نہیں ہے, حل دینداروں کے پاس ہے, حل دین کے محنت کرنے والوں کے پاس ہے. اب یہ اس کو حل ہی نہ سمجھے اور اس کے لیے اپنے آپ کو نہ سمجھے, کس وجہ سے کہ کیا کرے, میرا یہ کام ہے, میرا یہ کام ہے, میں تو کام میں مشغول ہوں, میں تو فلان چیز میں مشغول ہوں, میں تو فلان چیز میں مشغول ہوں, تو میرے محترم دوستو یہ عذر ادھر نہیں چل سکتی. اس لیے اللہ کرے کہ ہم اس کو اپنا کام سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے. تو میں اس کے لیے تیار ہیں, تو اس کے لیے نیتیں تو سب کر لے. باقی جو ترتیب ہے دیکھو, مشورے کے ساتھ تھوڑا بھی کریں گے, یہ ویسے میں ایک بات عرض کروں, ہر ایک کے لیے دوائی برابر برابر نہیں ہوتی. صحت سب کو چاہیے, صحت سب کو چاہیے, لیکن ڈاکٹر ہر ایک کو دوا برابر برابر دے رہے ہیں. کھانا پینا ہر ایک کو, ہر ایک کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک پہلوان کا کھانا وہ تو ہو سکتا ہے 3-4 کلو گوشت بھی کھا سکے, اور ایک دوسرا آدمی وہ اگر 1 کلو بھی کھا لے تو شاید 10 لگ جائے, کیوں اس کے اندر قوت ہے نہیں ہے. اس لیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر ہوئے جو سب کو ایک قسم کا دے, ڈاکٹر ہوئے اس طریقے سے کھانا بھی سب کو ایک جیسا دے. یہ ہر ایک کی اپنے اپنے کیا ہے استعدادیں ہیں, اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں. اس لیے مشورہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, مشورے کے ساتھ چلنا, تھوڑا چلنا, اس میں چلنے سے 1000 درجہ بہتر ہے جو اپنے عقل اور اپنے علم کے بنیاد پر ہو اور جو اپنے سمجھ کے بنیاد پر ہو.
خود چلنا یا اوروں کو مشورے کے خلاف لے کے چلنا. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں. بس نوجوان ہے, کالج میں پڑھ رہے ہیں, کچھ یعنی ایسے حالات آ جاتے ہیں, پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں, اور جب آ جاتے پھر جاتے نہیں. اب وہ کیا کہتے, کہتے دین بہت اہم ہے اور دین بہت ضروری ہے, اس وقت کسی اور چیز میں لگنا گناہ ہے. یہ مفتی بننا اور بڑا بننا یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ دوسرے کے وقت کی ذمہ داری اپنے سر پہ لینا. اب وہ کہتے ہیں میں نے جسے بھی یہ لگانا ہی ہے, نہ باپ کو پتا نہ ماں کو پتا, نام نہیں لکھواتے ہیں کبھی, نام بدلتے ہیں کہ جیسے بھی جو میں چاہتا ہوں وہ ہو ہی جائے, میں چاہتا ہوں کہ وہ ہو ہی جائے. یہ کام نہیں ہے, کام یہ ہے کہ ان سب کاموں کو کرنا لیکن مشورے کے ساتھ چلنا. اس لیے جو پرانے ہیں ان کے لیے کیا تو ہے کہ ہر سال کتنا دینا, تو یہ مشورے کے مطابق ہو جائے گا نا انشاءاللہ, اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے. اور ملکوں میں سال اور سات مہینے لگا دینا, اور ملک کے اندر کیا ہے سال لگا دینا, اور جو نئے ہیں ان کے لیے ابتدائی طور پر کیا تو ہے کہ چار مہینے لگا دو, پھر ہر سال چلا تو سب کے لیے ہے, ورنہ تین چلے. روزانہ کی محنت سب کے لیے ہے, اس میں آگے بڑھنا. تو بھائی ہم آخری چیز کی نیت کر کے اس کی طرف آگے بڑھیں. آخر کیا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے لیے ایسے قبول کر لے, ایسے قبول کر لے کہ ہمارے سب کام اس مبارک کام کے تابع ہو جائے. بس اور یہ کام اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے کہ جن کو اللہ قبول کر دے آگے بڑھنے کے, اور ان کے ذریعے سے گویا پورے امت کو صحیح راستے پر لانے کے لیے. تو بھائی یہ ہماری محنت ہے, ہمارا کام ہے. تو آپ میں سے کون کون ایسے ہیں جن کے پہلے ترتیب نہیں بنی ہے ہر سال تین چلے کی, پہلے سے نظام نہیں بنا.